صبح میری رحمتوں سے بھری الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. نبي كريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم.
مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ رب العالمین جل و علا کے مقدس کلام قرآن مجید کی تلاوت سننے کی سعادت ہم نے حاصل کی. اب آئیے اس کا کچھ ترجمہ اور مختصر تفسیر ملاحظہ کرتے ہیں. ترجمہ: قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، انہیں سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے، تو انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں خوف سے امن بخشا. اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نعمتیں بے شمار ہیں. ان میں سے ایک ظاہری نعمت یہ ہے کہ اس نے قریش کو ہر سال میں دو سفروں کی طرف رغبت دلائی، اور ان کی محبت یعنی ان دو سفروں کی محبت ان کے دل میں ڈال دی. چنانچہ قریش تجارت کے لیے سردی کے موسم میں یمن اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کیا کرتے تھے. یہ سردی اور گرمی کے وہ دو اسفار تھے جو اہل قریش کیا کرتے تھے، اور اس کے ذریعے سے مال تجارت اور دیگر اسباب مکہ مکرمہ میں لایا کرتے. ساتھ ساتھ ان کو جو انعام دو مزید ملے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھوک میں ان کو کھانا دیا اور خوف سے امن بخشا، کیونکہ یہ اہل حرم تھے، حرم والے تھے. جہاں جاتے لوگ ان کی عزت کرتے، ان کو اہل حرم کہتے، اوروں کے قافلے لٹا کرتے تھے اس زمانے کے اعتبار سے، اور اہل حرم جو ہوتے تھے ان کو حرمی ہونے کی وجہ سے بہت احترام ملا کرتا تھا، اور ان کے تجارتی قافلے لٹنے سے بھی محفوظ رہا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو انعام ان کے یہاں بیان فرمائے اور کہا کہ یہ دیکھیں کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو دو بنیادی نعمتیں ان کو عطا فرمائیں، ہر معاشرے کا اور اسلام کا یہ امتیاز ہے کہ اسلام اپنے معاشرے میں یہ دو بنیادی سہولتیں دینا چاہتا ہے۔ اسلامی معاشرے کی خصوصیات سے ان کو بیان کیا گیا کہ بھوکوں کو کھانا بھی دیا جائے اور جو لوگ خوف میں مبتلا ہیں ان کے لیے امن بھی پرووائڈ کیا جائے۔ سورہ قریش، اس کا نام قریش ہے، اور قریش کسے کہتے ہیں، آئیے اس کے بارے میں بھی کچھ تفسیر ملاحظہ کرتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ قریش اس قبیلے کا نام ہے جس میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اس قبیلے کے اس نام کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک ہستی گزری ہیں جن کا نام فہر بن مالک ہے۔ یہ کون تھے اور ان کا لقب جو تھا وہ قریش تھا، ان کی اولاد جو ہے وہ قریشی یا قریش کہلائی۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور وہ سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ جانور تمام جانوروں پر ہمیشہ ہی غالب رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اور جانور اس پر غالب آ جائے۔ اور چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خدادات طاقت کی بنا پر عرب کے تمام قبائل پر غالب تھے، اس لیے تمام عرب والے ان کو قریش کے لقب سے پکارتے تھے۔ قریش کے بارے میں احادیث مبارکہ بھی بڑی کثرت سے آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ملاحظہ کیجئے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا اور کنانہ سے قریش کو چن لیا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو آباء و اجداد کا سلسلہ رکھا، یہ بہت چنیدہ افراد تھے، ان میں سے ہی قریش ہیں اور ان میں سے ہی آگے چلتے چلتے بنو ہاشم ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس قبیلے میں ولادت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو خاص دو القاب ذکر کیے جاتے ہیں، ایک قریشی ہونا اور ایک ہاشمی ہونا، یہ حضرت فہر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں، اور ان کو قریش کہا جاتا تھا، تو ان کی نسبت سے آگے جو سلسلہ چلا، جو قبیلہ بنا، تو اس قبیلے کے لوگ قریشی کہلائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی چونکہ اس قبیلے میں ہی تھے تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی قریشی کہلائے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائے، اور آخر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سلسلے کا جو پرٹیکولر موضوع ہے وہ ہے عذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور یہ ایک پریشان کن معاملہ ہوگا۔ پریشان کن کیا ہوگا؟ انتہائی اذیت ناک ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ شے جسے اللہ تبارک و تعالی علیم کہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایک تو عذاب ہے، اوپر سے دردناک عذاب ہے۔ آپ ذرا امیجنیشن کیجئے کہ وہ عذاب کس درجے کا اور کس نوعیت کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ جو انتہائی قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عذابوں کو بھی، یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب و جلال کی جو باتیں ہیں ان کو ہمارے یہاں بعض اوقات لوگ جو ہے یہ مذاق کے وے میں لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی محفوظ فرمائے، اللہ کے عذاب کو، جہنم کے عذاب کو بالخصوص ہلکا جاننا یہ تو ایمان کو کاٹنے والی شے ہے، بلکہ ایمان کی حد سے باہر جانے والی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. عذاب سے بندے کو ڈرنا چاہیے, اور جب عذاب کا کوڑا برستا ہے نا, فصب علیہم ربک صوت عذاب, تو جب یہ عذاب کا کوڑا برستا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے, العیاذ باللہ, الامان والحفیظ. بڑے بڑے طاقتور لوگ ان کی کیا حالت ہوتی ہے, ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح تشبیہ جو ہے وہ دی جاتی ہے. طاقت, قوت, انرجی, فورس, سب ملیا میٹ ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے. ڈرنے والی بات ہے, ایک مسلمان کو ڈرنا بھی چاہیے. جی ہاں, ڈر بھی ہونا چاہیے, اور اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنے کی دعا بھی مانگنی چاہیے. اللہ ہم سب کو بچائے. موضوع کو لے کر کے آگے چلیں گے, لیکن آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. Oh.
بن گیا جو قطع ہوا تیرا بن گیا جو قطع ہوا تیرا جو تیرا ہو گیا خدا
سب ہے
سب ہے بنا ہوا تیرا باہ کیا مرتبہ ہوا تیرا تو خدا کا خدا ہوا تیرا تو خدا کا
آئے آئے آئے
خدا ہوا
تیرا
اللہ اللہ اللہ
واہ کیا پیارا کلام پڑا ہے میرا بھی جی چاہ رہا ہے لیکن بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ بس جی ہی چاہ رہا ہوتا ہے اور اجر و ثواب بہرحال نیتوں پر مل جاتا ہے اچھی نیت ہوں اچھے ارادے ہوں تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ پاک نے مالک کریم نے یہ خاص فضل فرمایا ہے کہ امت مصطفیٰ سے خطا و نسیان کو اٹھا دیا ہے
وہ
یعنی بھولے سے کام ہو گیا غلطی سے کوئی کام ہو گیا جیسے روزے میں کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے لیکن اگر غلطی سے کھا لیا بھولے سے کھا لیا یاد نہیں ہے اور کھا لیا تو روزے پر کوئی جو ہے اس پر حکم نہیں لگے گا تو خطا اور نسیان کو غلطی اور بھولنے کو یہ اٹھایا ہے اور نیکی کے ارادے پر بھی اجر عطا فرمانے کا یہ مجدہ سنایا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر خاص کرم فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے لک الحمد یا اللہ بعدد قطرات الامطار وبعدد اوراق الاشجار وبعدد قطرات الابحار بعدد ما کان وما یکون بعدد الحروف واللغات آمین بجاہ طہٰ و یاسین اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حمد بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں ایک اور بھی اہم مدنی پھول عرض کرتا چلوں خطا اور نسیان غلطی اور بھول کو جو ہے وہ معاف فرمایا گیا ہے لیکن بے علمی کو جہالت کو اور نہ سیکھنے کو معاف نہیں کیا گیا اگر کوئی شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے گناہ کر دیتا ہے جس کے بارے میں اس کی معلومات ہی نہیں اس پر سیکھنا فرض ہے لیکن اس نے سیکھا نہیں ہے اور گناہ کر دیا ہے تو ایسے بندے کو عذاب ڈبل ملے گا ایک تو گناہ کا عذاب ملے گا اور دوسرا جو اس کے بارے میں اویئرنس حاصل نہیں کی نالج حاصل نہیں کیا اس کا بھی وبال ساتھ میں ایڈ ہوگا اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے تو یہ کم علمی نہیں ہونی چاہیے جس طرح ہم دنیاوی اکیڈیمک ایجوکیشن کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو اس سے زیادہ ایفرٹ اور کوشش ہمیں وہ علوم جو ہمارے اوپر سیکھنا فرض ہیں ان کے لیے کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ اچھی باتیں سیکھتے رہیں گے عذاب یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے جہنم کے عذاب اللہ یعوذ باللہ شیخ ابن رجب رحمہ اللہ کی ایک بڑی زبردست کتاب ہے التخویف من النار
اللہ اکبر
اس کے اندر انہوں نے جہنمیوں کے احوال کو بیان کیا ہے جہنم کے اندر کیا کیا حال ہوں گے دنیا میں عدنان بھائی یہ ٹھنڈ کا جو اثر ہے اس کو ہم دور کر سکتے ہیں طبیعت خراب ہو جائے ٹھنڈ کی وجہ سے ہم اس کو کیور کر سکتے ہیں اس کا علاج کر سکتے ہیں لیکن جہنم کے اندر جو ٹھنڈ کا عذاب ہے
اللہ اکبر
اس کے بارے میں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب کافر کو اس میں ڈالا جائے گا تو اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے اس کے جوڑ جوڑ جو ہیں یہ ٹوٹ کے الگ ہو جائیں گے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا عدنان بھائی ایسا سخت عذاب ہے اللہ بچائے
آمین واقعی سلمان بھائی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو اپنے فضل سے کرم سے عطا فرمائی ہے ہم بہت ساری چیزیں جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں یعنی ایک تو ہے کہ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو فرمایا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، اعتقاد ہے کہ جیسا فرمایا ویسا ہی ہوگا، لیکن ہم جہاں رہتے ہیں ہمارا زندگی گزارنے کا جو انداز ہے وہاں بھی بہت ساری چیزیں ہمیں ان چیزوں کی یاد دلا رہی ہوتی ہیں کہ وہاں اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ جیسے جب گرمی کی شدت ہوتی ہے، گرمی بڑھتی ہے، تو اب جو اللہ والے ہیں، جو درس لینے والے لوگ ہوتے ہیں، جو عبرت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ گرمی کے اندر بھی جہنم کی آگ کی یاد کو محسوس کرتے ہیں اور اس طرح سے ان کا جو ہے وہ انداز ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح سردی کا جب معاملہ بڑھ جاتا ہے تو اس وقت بھی وہ اپنے خالق اور مالک کی جانب توجہ کرتے ہیں۔ خود سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ بندہ مومن کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ یہ جو آپ کے ماحول کے اندر تبدیلی آ رہی ہے اس کا اثر آدمی کو کس انداز میں لینا چاہیے۔ ہم ہر طرح سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر گرمی کی شدت ہو تو اس کے اثرات سے، مضر اثرات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، سردی کی شدت ہو اس کے اثرات سے بچاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو آندھی ہوا کے تیز چلنے پر جو ہے وہ آپ کی حالت لوگوں پر ایسی ہوا کرتی تھی، اور یہ ترغیب کے لیے ہوا کرتا تھا، لوگوں کو بتانے کے لیے ہوا کرتا تھا، ورنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو خود امن والے ہیں، نہ صرف امن والے ہیں بلکہ امن عطا فرمانے والے ہیں، اور جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں وہاں رب کی رحمتیں ہی نازل ہوں گی۔ لیکن آپ نے بعد میں آنے والی امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ تمہارا انداز اس طرح کی تبدیلی کے آنے پر، ہوا کے تیز ہو جانے پر، موسمی اثرات کی تبدیلی پر، تمہارا انداز غافلوں والا نہیں ہونا چاہیے بلکہ تمہاری لو اپنے رب کی جانب ہونی چاہیے۔
ایک بات کرنا چاہوں گا، مفسرین نے اور شارحین نے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز ہے نا کہ ہواؤں کے تیز آنے یا گھٹاؤں کے آنے پر جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کیفیت ہوا کرتی تھی، وہاں یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا بھی علم ہوا کرتا تھا کہ یہ بادل کہاں سے آیا ہے اور وہاں کیا کیا کچھ تباہ کر کے آیا ہے، وہاں کتنی زیادہ بارش برسا کر آیا ہے، اور یہ ہوا جہاں سے تیز چلنا شروع ہوئی وہاں اس ہوا نے کتنے کتنے بڑے بڑے گھر یا بڑے بڑے مکانات ویران کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم بھی ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاص کیفیت ہوا کرتی۔
جی بالکل، ہمیں بھی اپنے اندر جو ہے وہ اسی طرح کی سوچ اور فکر پیدا کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے ہیں، تو ہمیں بھی اس چیز کو محسوس کرنا چاہیے، اور اس کو غفلت کے اندر اور نادانی کے اندر اسی طرح کسی چیز کو ہنسی مذاق بنا لینا، یہ چیزیں بعض اوقات بندے کے ایمان کے لیے خطرہ بن جایا کرتی ہیں۔ مسلمان کا انداز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر خوف وہیں طور کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف ہو، اور بندہ جو ہے وہ عبادت کی طرف اپنے آپ کو لو لگا کے رکھے اپنی، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ واقعی ان کے اندر یاد ہوتی ہے کہ بندہ اپنی غفلت کو دور کرے اور جو نادانی وہ کرنے چلا ہے اس کو دور کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بتایا ہوا طریقہ ہے اس پر عمل کرے۔ دنیا کے اندر یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فضل ہے، کرم ہے، حضور کی رحمت ہے، عنایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اس بات سے محفوظ کر دی گئی ہے کہ اجتماعی طور پر ان پر عذاب آئے،
وہ جو عذاب محیط آتا تھا
جی، پوری کی پوری جی قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جایا کرتی تھی، جیسے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی قوموں کے ساتھ معاملہ ہوا کہ جب وہ نافرمانیاں کرتے تھے تو پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو جایا کرتی تھی، غرق ہو جاتے تھے، صورتیں مسخ ہو جایا کرتی تھی، چہرے بگڑ جایا کرتے تھے، المان و الفیظ، اللہ اکبر۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کریم نے وعدہ فرمایا کہ آپ کی امت کو حضور کی دعا پر کہ آپ کی امت اس انداز میں ہلاک نہیں ہوگی، لیکن جزوی طور پر کسی ایک خطے میں، کسی ایک جگہ بعض افراد اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کے اسباب بھی حدیث مبارکہ میں بیان کیے ہیں، وہ ظاہری طور پر اس طرح کے نہیں ہوتے لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ ان کی نشاندہی فرمائی، جیسے قحط کا آ جانا، کہیں بارش نہ ہونا اور اس کی وجہ سے فصلیں بالکل نہ ہوں، لوگ جو ہے وہ اناج کے لیے ترسنے لگ جائیں، اس طرح کا معاملہ ہو جائے، یہ آدمی کے انسانوں کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں جن کی بنا پر اللہ کی نافرمانیاں اس انداز میں وہ کرتے ہیں کہ پھر یہ چیز ان پر مسلط کر دی جاتی ہے. یوں بعض
باتیں جی یا تو بارش ہوتی نہیں,
ہاں جی,
اور اگر ہوتی ہے تو نفع والی بارش نہیں ہوتی.
بالکل
یہ دونوں باتیں بیان
ہاں جی.
جیسے مثال کے طور پر جہاں پر سودی کاروبار ہوتا ہے,
ہاں جی,
سود کا لین دین زیادہ ہوتا ہے,
بالکل,
یا تو وہاں قحط پڑ جاتا ہے,
ہاں جی,
بارشیں ہوتی نہیں ہیں, اور اگر بارشیں ہوتی ہیں تو پھر وہ تباہی اور بربادی ہی لے کر کے آتی ہیں کہ ان کا پھر فائدہ نہیں ہوتا.
بالکل ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حدیث مبارکہ میں جیسے بے حیائی,
جی,
یہ وہ گناہ ہے, یعنی یہ اس کی ایسی نحوست ہے. بعض چیزیں وہ جیسے ایک اصول ہے نا جی, جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے اذا ثبت الشیء ثبت بھی جمیع لوازم ہی, تو وہ اپنے پھر جمیع لوازمات کے ساتھ آتی ہے. جب کوئی شے کسی کی جانب متوجہ ہوتی ہے کہیں آتی ہے, تو بے حیائی یہ اللہ تبارک تعالی کی ایسی نافرمانی ہے جب یہ کہیں آتی ہے اور پھر وہ عام ہو جائے, لوگ کھلے عام بے حیائی کا ارتکاب کرنے لگے, پھر ہوتا کیا ہے, اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں میں ایسی بیماریوں کو پیدا فرما دیتا ہے. وہ لوگ ایسی بیماریوں میں گر جاتے ہیں کہ جن کے نام بھی ان کے باپ داداؤں نے نہ سنے ہوں. پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا تو علاج ہی نہیں ہے, یہ تو ایسی بیماری ہے, یہ ایسی بیماری ہے, یہ ایسی بیماری ہے, اور وجہ اس کی کیا ہوتی ہے, وہ سبب ان لوگوں کے گناہ ہوا کرتے ہیں. تو ہمیں اس اعتبار سے بھی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ اگرچہ وہ جو اجتماعی عذاب تھا اس سے اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے حضور کی امت کو محفوظ کیا ہے, لیکن یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں رب کی نافرمانی کی صورت میں, اور پھر ان پر جو سزائیں اور جو ان کی جزائیں مرتب ہو رہی ہوتی ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں, جزوی طور پر بھی اور بعض اوقات کلی طور پر بھی.
اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے, اپنا فضل فرمائے, اپنا کرم فرمائے, اور اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرمائے. ڈرنا چاہیے اور اچھے اعمال لے کر آنے چاہیے. عدنان بھائی نے بڑی پیاری بات کہی, شرم و حیا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. جو لوگ بے حیائی کے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور جسے قرآن نے جو ہے وہ فاحشت مبینہ تک جو ہے وہ ارشاد فرمایا, بدکاری ہے, غلط کاریوں میں لگ جاتے ہیں, تو پھر وہ لوگ برباد ہو جاتے ہیں, اجڑ جاتے ہیں. مدنی چل کے ناظرین ایک چیز قابل غور ہے, کسی کہنے والے نے ایک بات کہی اور بات خالد بھائی واقعی قابل غور ہے. اس نے کہا کہ دیکھیے کہ محسوس کرنے کے اعتبار سے اگر ہو, دیکھیں سننا جانور بھی سن لیتا ہے, انسان بھی سنتا ہے, جانور بھی دیکھتا ہے انسان بھی دیکھتا ہے, جانور کو بھی بھوک لگتی ہے انسان کو بھی بھوک لگتی ہے, جانور بھی ایک الائیو چیز ہے, زندہ ہے, اس میں حیات ہے, انسان بھی زندہ ہے اس میں بھی حیات ہے, جانور کو بھی ٹھنڈ بھی لگتی ہے انسان کو بھی ٹھنڈ لگتی ہے, جانور کو بھی گرمی لگتی ہے انسان کو بھی گرمی لگتی ہے, جانور کو بھی پیاس لگتی ہے انسان کو بھی پیاس لگتی ہے. لیکن ایک اہم ترین فرق جانور اور انسان میں, بہت سارے فرق ہیں, ایک اہم ترین فرق یہ بھی ہے کہ انسان میں شرم و حیا ہوتی ہے اور جانور کے اندر شرم و حیا نہیں ہوتی. اور یہ بڑی اچھی بات یہ بیان کی گئی ہے, سمجھنے کے لیے کافی ہے. اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ جس انسان میں سے شرم و حیا ختم ہو جائے پھر اس میں اور جانور میں فرق زیادہ رہتا نہیں
ہے. اور قرآن کریم میں جو لباس کے حوالے سے بیان کیا گیا, دیگر چیزوں کے حوالے سے بیان کیا گیا, خاص کر شرم و حیا کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم بات کریں تو بنیادی طور پر تو ہم دیکھیں کہ شرم و حیا ہے کیا, اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے. تو بیان کیا گیا کہ شرم و حیا ایک ایسی صفت ہے جو بندے کو ناپسندیدہ کاموں سے روکتی ہے. اگر وہ شرم و حیا مخلوق سے ہے تو پھر بندہ اس کاموں سے رکے گا, ان کاموں سے رکے گا جو مخلوق کے نزدیک برے ہیں, لوگوں کے نزدیک برے ہیں. اور اگر وہ شرم و حیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے تو پھر بندہ ان کاموں سے رکے گا جو اللہ کے نزدیک برے ہیں. بندہ کئی مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے سامنے تو ان کاموں سے بچ جاتا ہے جو لوگوں کو برے لگتے ہوں, لیکن جو بھی کام ہے نا سلمان بھائی, اسے کرنے والے دنیا میں موجود ہوتے ہی ہیں, چاہے وہ مثبت کام ہے چاہے منفی کام ہے. کسی کے اگر کوئی چار دوست ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ان کے سامنے شراب پیوں, تو یہ چاروں اس کو پسند نہیں کرتے, برا لگتا ہے ان کو, تو وہ ان چاروں کے سامنے نہیں پیتا. اس کے لیے شراب والی پارٹی الگ ہوگی. جو دوست اس کے شراب کو پسند کریں گے وہ یہ چاہے گا کہ یار میرا یہ برا کام تو ہے لیکن پبلک میں نہ آئے. چار افراد اس کے پسند کرنے والے ہیں تو چار وہ بھی ہیں جو اس کو نا پسند کرنے والے ہیں, اور یہ جو برا کام کر رہا ہوگا تو ان لوگوں میں جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں سے منع فرمایا ہے, بندہ کوئی کام چاہے جو اس نے کرنے کا حکم دیا ہے یا چاہے وہ کام جس کا اس نے کرنے سے منع کیا ہے, بندہ کوئی کام بھی رب سے چھپ کر نہیں کر سکتا. تو پھر بندے کو چاہیے کہ جو کام بھی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ناپسندیدہ ہے اسے بالکل ہی چھوڑ دے. یہ اللہ تبارک و تعالی سے شرم و حیا کا تقاضا ہے. پھر بہت ساری علامات شرم و حیا کی ایسی ہیں جن کو بیان کیا گیا کہ یار یہ بات نا شرم و حیا میں آتی ہے. جیسے اگر بچہ والدین کے سامنے اونچی آواز سے ہی گفتگو کر رہا ہو سلمان بھائی, تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یار اس کو کوئی شرم نہیں, اپنے والد سے اس آواز سے بات کر رہا ہے. کوئی برے انداز سے بات کرے تو اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. لباس کے معاملات میں دیکھ لیا جائے تو کوئی شخص بالکل اس طرح کے کپڑے پہن کر آ جائے کہ اس کا بدن جسم ظاہر ہو رہا ہو تو کہتے ہیں یار تمہیں کوئی شرم و حیا نہیں ہے, کوئی چھپانے کی چیز ہوتی ہے, اس کپڑے ذرا صحیح سے پہنو. اسی طرح اگر میں ایک عام سی مثال دوں تو مہذب معاشرے میں اگر کوئی شخص صرف گریبان کھول کر بیٹھ جائے نا, اپنا مرد ہی گریبان کھول کر بیٹھ جائے تو اس کو کہا جائے گا یہ کیا انداز ہے, یہ شریفوں والا انداز نہیں ہے. تو شرم و حیا کی کیٹیگریز جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں, لیکن کم از کم سلمان بھائی اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں سے منع کیا ہے, ولا تقرب الفواحش کہہ کر کہ فواحش کے قریب ہی نہ جاؤ, بری باتوں کے قریب ہی نہ جاؤ, تو بندے کو چاہیے کہ ان چیزوں سے تو شرم و حیا کرے, بے حیائی کے کاموں کی طرف نہ جائے, بری باتوں کی طرف نہ جائے. فواحش میں بری باتوں کو بھی شمار کیا گیا.
اور بھی اس کا مون مفہوم ہے.
حیا جو ہے ظاہر سی بات یہ ایک دینی چیز ہے جو ہمارے دین کا ایک جز اور حصہ ہے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ساری کی ساری خیر ہے, اور یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے حیا. اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ, اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ حیا ہے کیا چیز. کیا حیا وہ ہے جس کو میرا ذہن حیا کہہ رہا ہے, یا جس کام کو میں حیا کے منافی سمجھ رہا ہوں. میں کہہ رہا نہیں یہ بے حیائی نہیں ہے جی, وہ آیا بے حیائی ہے یا نہیں, معیار میں یا میری سوچ نہیں بلکہ معیار حیا اور بے حیائی کا شریعت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا ہے حدیث مبارکہ میں. اللہ تبارک تعالیٰ سے شرم اور حیا جو بندے کو کرنی چاہیے وہ بھی حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے کہ بندہ ان کاموں سے بچے, یہ اللہ سے حیا کرنا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اسی طرح. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام گناہ پر مبنی ہوتا ہے لیکن ہم لوگ اسے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی یہ بے حیائی نہیں ہے, یعنی ہم نے حیا کا اور بے حیائی کا معیار بھی خود سے اپنے آپ سے گھڑ کے متعین کر رکھا ہے کہ اگر یہ ہوگا تو یہ نہیں جی یہ بے حیائی نہیں ہے. جیسے یوں کہہ لیں کہ کوئی شخص گانے سن رہا ہے اور اونچی آواز میں سن رہا ہے, وہ اب اس کو کوئی کہے کہ بھائی یہ بے حیائی پر مشتمل کام, نہیں جی نہیں یہ کدھر سے بے ہے, یہ بے حیائی نہیں ہے, حالانکہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے. اس سے بڑی شرم کرنے والی اور کون سی چیز ہے. تو یہاں بندے کو حیا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام کر رہا ہے. تو یہ جو شریعت نے ہمیں معیار دیا ہے حیا یا بے حیائی کا, وہی معتبر ہے. کسی شخص کا اپنا جو ہے وہ مسلط کیا ہوا خود کا بنایا ہوا وہ معیار قابل قبول نہیں ہے.
ظاہر سی بات دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین, جو چیزیں جس کی مینوفیکچرڈ ہوتی ہیں وہ بہتر طریقے سے یہ بتا سکتا ہے کہ ہاؤ ٹو یوز اٹ, اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. آپ دیکھیے ہم موبائل خریدتے ہیں تو موبائل کے ساتھ بھی ہمیں ایک بک ملتی ہے ہاؤ ٹو یوز اٹ, اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. آپ اور دیگر چیزیں خریدتے ہیں, ایل ای ڈی اگر خریدتے ہیں آپ, اس کے ساتھ بھی آپ کو ایک بک ملے گی کہ آپ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. ایون کہ آپ میٹرس لیتے ہیں تو میٹرس کے ساتھ بھی آپ کو ملے گا کہ اس میٹرس کو استعمال کیسے کرنا ہے, کیا احتیاطیں ہیں, تو انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے. انسان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے, اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود دیا ہے, اور اس کو زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا ہے, اور وہی ویلڈ ہے. اس کے مطابق بندہ ہاؤ ٹو لیو اگر آئے گا تو انشاءاللہ فائدہ پائے گا, اور اگر ان انسٹرکشنز کے مطابق کہ جس نے کسی شے کو مینوفیکچر کیا ہے, اسمبل کیا ہے, آپ اس کی انسٹرکشنز کے مطابق یوز نہیں کریں گے, اپنی انسٹرکشنز کے مطابق یوز کریں گے یا اپنی خواہش کے مطابق یوز کریں گے. جیسے یہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے, اس موبائل کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے, اور اس کو جو ہے نا وہ آپ طریقے سے استعمال کریں. اب میں بولوں یار اور اس موبائل کو کہاں رکھنا ہے, اس کے لیے بھی مطلب یہ ہے کہ کہاں رکھنا چاہیے, اور میں بولوں نہیں یار یہ پانی موبائل جو ہے نا پیالے میں پانی رکھا ہوا ہے, تو یہ موبائل نا اس پیالے کے اندر پانی میں رکھ دیتے ہیں, تو دیکھیے موبائل پیالے میں بھی
محفوظ رہے گا اگر رکھ دیا جائے.
فریزر میں رکھ دے بندہ, فریزر میں رکھیں پھر دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے. اللہ رحمت فرمائے. یہ ہمارا مدنی چینل کا کیمرہ ایک اس کی ایک مجھے بات یاد آ گئی, کیل میں گئے مدنی چینل کی ٹیم کیل کشمیر میں, اور کیل کا موسم وہ بتاتا ہے کہ میں کچھ ہوں, تو بہرحال اتنی سخت ٹھنڈ تھی کہ ہمارا ایک کیمرہ وہاں پر سمجھ لیں کہ وہ فریز ہو گیا اور کام چھوڑ دیا اس نے, ڈیڈ ہی ہو گیا اور دوبارہ ریپیئر بھی نہیں ہو سکا. یہ بھی چیزیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں, ان کو مختلف اعتبار سے جو ہے وہ دیکھنا کرنا ہوتا ہے. تو موبائل کو آپ پانی میں ڈالیں گے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے, پانی میں تو یہ چلا جائے گا لیکن کام کا نہیں رہے گا. یوں ہی وہ بندہ جو اپنی خواہشات اپنے جو ہے وہ اس کے جو ملفوظات ہیں یا اس کی اپنی جو منشا ہے, اس کا اپنا جو اٹکل پچو ہے, اس کے مطابق زندگی گزارے گا, زندگی تو گزر جائے گی لیکن کسی کام کا نہیں رہے گا. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق شرم و حیا کو اپنا کر بے حیائی والے کاموں کو چھوڑ کر کے زندگی گزارے گا, زندگی تب بھی گزر جائے گی, لیکن اب یہ آدمی یہ یوزفل بھی ہوگا, یہ بینیفیشل بھی ہوگا, یہ اللہ کے عذابوں سے بچنے میں کامیاب بھی ہوگا اور اس کی رحمتیں پانے میں کامیاب بھی ہو جائے گا. یہ اس پر ہماری توجہ ہو. مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے برائٹ وے کے اندر, بڑے روشن انداز کے اندر یہ بیان کر دیا ہے what to do, کیا کرنا ہے اور کس سے بچنا ہے. جس سے اس نے روکا ہے اس سے رکنا ہے, اور اگر نہیں رکیں گے تو پھر دنیا میں بھی عذاب آئیں گے اور آخرت میں بھی عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا. دنیا کا عذاب تو اس سے تو شاید بندہ اگر کوئی آ رہا ہے اور بندہ رجوع کر لیتا ہے اس کی بارگاہ میں, معافی مانگ لیتا ہے, دعا کرتا ہے, التجا کرتا ہے, وہ دور فرما دے گا.
واہ,
جیسا کہ آپ دیکھیے بنی اسرائیل پر 9 عذاب آئے تھے, ان پر 9 عذاب آئے, مینڈکوں کا عذاب ان کے اوپر آیا, جوؤں کا عذاب ان کے اوپر آیا, خون کا عذاب جو ہے وہ ان کے اوپر آیا. ایون کہ یہاں تک بیان کیا گیا, خالد بھائی میں چاہوں گا اس کو آپ تھوڑا لیں, اس مضمون کو تھوڑا آگے بڑھائیں, کہ یہ یہاں تک بیان کیا گیا کہ ایک قبطی اور بنی اسرائیل والے ایک ہی برتن سے منہ لگا کر پانی پیتے تھے. بنی اسرائیل والے کے جو ہے وہ منہ میں پانی جا رہا ہوتا تھا لیکن قبطی کے منہ میں جو ہے وہ خون جا رہا ہوتا تھا.
اللہ,
جب عذاب آتا ہے تو پھر جب عذاب کا کوڑا برستا ہے پھر بندہ جو ہے وہ خالد بھائی سنبھل بھی نہیں پاتا.
یہاں بیان کیا گیا, فرسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. اللہ کریم جل وعلا نے طرح طرح کے یہ عذاب ان پر بھیجے, اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ آیات مفصلات ہیں, روشن اور تفصیلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اور یہاں تک بیان کیا گیا کہ جب یہ خون کا عذاب ان پر مسلط ہوا نا, تو سلمان بھائی کیفیت یہ ہوئی کہ ایک تو جس کنویں سے پانی بھرتے, اگر بنی اسرائیل کوئی پانی نکالتا, اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والا, ان کے ساتھ دینے والا اگر کوئی پانی نکالتا تو وہ پانی نکلتا, لیکن اسی کنویں سے اگر کوئی ان کا مخالف کوئی فرعونی پانی نکالتا تو اس سے خون نکلتا تھا.
اللہ اکبر.
یہ بیان کیا گیا کہ جب کوئی پی رہا ہوتا پھر وہ خون پیتے کیسے, بڑی پرابلم تھی ان کے لیے. تو انہوں نے یہ کیا کہ چلیں اب کچھ
مصالحت کی طرف آیا جائے اور ان کے ساتھ کوئی بھائی بندی والا معاملہ کیا جائے. ورنہ تو یہ کام تھا کہ جن کنوؤں سے ہم نے پانی پینا ہے تم ان کنوؤں کے قریب نہیں آؤ گے, کیونکہ ہمیں عذاب آتا تمہاری وجہ سے.
جی
جب یہ تھا کہ ہمارے قریب نہیں آؤ گے تو ان کو تو پینے کے لیے پانی مل رہا ہے, ان کے پینے کے لیے خون, تو انہوں نے کہا کہ اب کچھ ایسا معاملہ کیا جائے کہ ہم پانی پینے کے تو قابل ہو جائیں, تھوڑا سا جھک جائیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ مل جائے گا, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جھکائے سے جھکے نا پھر وہ اٹھ نہیں سکے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی رجوع نہ لائے. پھر ہوتا یہ کہ مختلف عذابات آتے اور جب ان کو یہ اندازہ ہو جاتا کہ اب ہم بچ نہیں سکیں گے, کھڑے نہیں ہو سکیں گے, سیدھے نہیں ہو سکیں گے, پھر توبہ کرتے, استغفار کرتے اور کہتے اب ہم ایسا نہیں کریں گے, وہ عذاب چل جاتا, دوبارہ اسی کام میں مبتلا ہو جاتے.
یہاں تک ہے کہ وہ جب پیاس کے شدت کے مارے جب ناقابل برداشت ہوئی پیاس, تو اب وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہتے کہ اپنے منہ میں پانی لے کے ہمارے منہ میں ڈال دو. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر عذاب کا ارادہ فرما لے اور جب عذاب کو بھیج دے, پھر یہ ہیلے بہانے دنیا کی عقلیں پھر وہاں کام نہیں کرتی کہ میں یہ ہیلا اپنا لوں گا اور یوں بچ جاؤں گا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بڑی انہوں نے تگ و دو کی کہ کہیں پیاس بجھ جائے, لیکن جس کی پیاس رب نہ بجھانا چاہے نہیں بجھ سکتی اس کی پیاس. لوگ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنے منہ میں پانی لے کر, پانی ہے, جیسے ہی فرعونی کے منہ میں ڈالتے وہ پانی خون بن جائے گا.
اللہ اکبر.
کیونکہ رب نہیں چاہتا تھا کہ یہ پانی پی سکے, نہیں پی سکتا تھا.
ایسی بات ہے.
اور پھر
جی جی
حالت و کیفیت دیکھیں آپ کہ جب ان پر مینڈکوں کا عذاب آیا, یہ سب کا سب کیا تھا, انہیں جھنجھوڑنے کے لیے تھا کہ جو کام تم کر رہے ہو یہ غلط ہے. لیکن وہ ہر بار ہیلے بہانے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے, لئن کشفت عنا الرجز, اگر آپ اس عذاب کو دور کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. اور وہ ایسے کریم تھے, رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے, اللہ کریم عذاب کو ٹال دیتا تھا, لیکن پھر وہی کیفیت
جی.
اور پھر بالآخر آپ دیکھیں اس قوم کا حال,
غرق ہو گئے,
غرق ہو.
اللہ بچائے. یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے, لئن کشفت, یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں کبدی کس سے کہہ رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں, لئن کشفت عن الرجز, اگر آپ ہم سے یہ عذاب دور کر دیں,
اللہ اکبر,
تو ہم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو ان کا بھی, ان کو پتا تھا کہ اللہ کا نبی ہے اور اللہ کا نبی عذاب دور
کر دیتا ہے,
کر سکتا بھی ہے, کر دیتا بھی ہے.
بالکل.
اور موسیٰ علیہ السلام نے
عذاب دور کیے بھی,
دور کیے بھی. آپ ذریعہ بنے.
جی بالکل.
آپ نے دعا کی, اللہ قریب میں دور فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انبیاء کی یہ عظمت اور ان کی شان کا بھی اظہار ہے.
بالکل.
اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ اتھارٹی لیس نہیں ہوتے, بے اختیار نہیں ہوتے, ان کے پاس اتھارٹیز بھی ہوتی ہیں, اختیار بھی ہوتے ہیں, پاورز بھی ہوتی ہیں. اور ہمارے حضور کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختار کر بنایا ہے.
اور سلمان بھائی یہ اختیار تو ایسا تھا
جی,
یعنی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام والا ہی جو اختیار ہے
جی.
قرآن مجید کے صاف واضح الفاظ ہیں کیسے, کہ اس کو فرعونی جو بے ایمان لوگ تھے, موسیٰ علیہ السلام کے اختیارات اس قدر واضح تھے کہ وہ بے ایمان بھی مانتے تھے کہ یہ بے اختیار نہیں, با اختیار
ہیں. جب بھی تو کہا اللہ ان کشفتا ان رجدا, کشفتا سیگا واحد مذکر حاضر, تاز برتا ہے, اگر آپ ہم سے دور کر دیں کس کو, عذاب کو.
واہ.
کشفتا, تم کھول دو. ٹھیک ہے, یہ سمجھنے والی بات ہے عقل مندوں کے لیے. تو جو ایک پوائنٹ اس میں ہم آ رہے تھے وہ یہ تھا کہ دنیا میں اگر عذاب آئے اور بندہ رجوع اللہ کر لے, اللہ کی بارگاہ میں آ جائے, توبہ کر لے, استغفار کر لے, تو اللہ کریم ان کو دور بھی کر دیتا ہے. لیکن یہ تبھی تک ہے جب تک سانس چل رہے ہیں. سانس بند ہو گئے قبر میں اور حشر میں جو معاملہ ہوگا, پھر وہاں جو عذاب ہوگا, یہ ولا عذاب الآخرت اشد وابقا,
اللہ اکبر, اللہ
ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا کوڑا برسے گا اور ان پر عذاب ہوگا, پھر وہ کیسے بچائیں گے اپنے آپ کو, غور کی بات ہے. اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
آپ کی کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی
میرا سوال یہ ہے کہ جہنم میں سب سے چھوٹا عذاب کیا ہوگا؟
جہنم میں سب سے چھوٹا عذاب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جہنمی کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ جو ہے یہ کھولے گا. اللہ ہمیں بچائے. آئیے آپ کو ایک مدنی ملسہ دکھاتے ہیں, ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں. جی
جس دنیا میں لوگوں کے مختلف درجات ہیں اسی طرح جہنم میں بھی مختلف درجات ہوں گے. جو گناہوں کا عادی اور سخت نافرمان ہوگا وہ آگ میں غرق ہوگا, اور معمولی طور پر گناہ کرنے والا ایک محدود حد تک جلے گا. اسی طرح آگ بھی گناہگار کے گناہوں کے مطابق عذاب دے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ایک ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتا. لہذا ہر انسان کو ایک جیسا عذاب نہیں ہوگا بلکہ گناہوں کی مقدار کے مطابق سزا ملے گی. مگر جہنم کا سب سے معمولی عذاب بھی اگر دنیا پر پیش کر دیا جائے تو اس کی گرمی اور حدت سے ساری دنیا جل کر بھسم ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کا معمولی عذاب یہ ہوگا کہ دوزخی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کی گرمی سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا. امام غزالی فرماتے ہیں اس معمولی عذاب سے اس بڑے عذاب کا اندازہ لگاؤ. اگر تمہیں آگ کے جلانے میں شبہ ہو تو اپنی انگلی اس دنیا کی آگ میں ڈال کر تو دیکھو, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آگ کیسے جلاتی ہے. جبکہ اس دنیاوی آگ کو جہنم کی آگ سے کوئی نسبت نہیں ہے, لیکن سوچو جب یہ آگ دنیا کے سخت ترین عذابوں میں شمار ہوتی ہے, دنیا میں کسی کو آگ میں ڈال دیا جائے یہ سزا کتنی بڑی ہے. تو ذرا سوچو جب یہ آگ دنیا کی آگ سخت ترین عذابوں میں شمار ہوتی ہے تو اس آگ کا کیا عالم ہوگا. اگر جہنمی جہنم کی آگ سے دنیاوی آگ کو پالے تو خوشی سے دوڑتے ہوئے اس میں داخل ہو جائے, اسی میں اپنی نجات. اتنا فرق ہے دنیا اور جہنم کی آگ میں. اے جھوٹ بولنے والے, ایک بار ذرا جلتی موم بتی پر انگلی رکھ کر دیکھ لے, کیا یہ آگ برداشت ہوتی ہے؟ اے ظلم کرنے والے, اے قتل کرنے والے, اے رشوت دینے والے, اے سود کھانے والے, ارے تو تو چولہا جلانے کے لیے بھی جاتا ہے نا تو ڈر ڈر کے جاتا ہے, ماچس بھی دور سے جلا کر چولہے پر پھینکتا ہے کہ کہیں آگ کا تھوڑا سا شولہ بھی مجھ کو نہ لگ جائے. جلتی اگربتی سے ڈرتا ہے, جلتی ہوئی سگریٹ تیرے پاؤں کے نیچے آ جائے تو تل ملا جاتا ہے. ذرا سوچ جہنم کا عذاب کیسے برداشت ہوگا. اس کی بارگاہ میں جس محبوب کی سفارش قبول ہونی ہے, جس محبوب سے ہم شفاعت کی بھیک مانگ رہے ہیں, آقا بڑی تکلیف میں ہے میرے آقا, اپنے رب سے بخشوا دیجیے. اگر اس وقت اس پریشانی کے عالم میں ہمارے آقا نہیں فرما دیا کہ مجھ سے شفاعت کا سوال کرنے والے, کیا دوڑے دنیا میں میرا یہ ارشاد راہ سنا تھا کہ جس نے جان بوجھ کر میری سنت کو ترک کیا اس کے لیے میری شفاعت حرام ہے؟ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک, خدا کی قسم جسے تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا.
جہنم کی آگ اور دنیا کی آگ کا اس طرح سے بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ جہنمی کو اگر جہنم کی آگ سے نکال کر دنیاوی آگ میں ڈالا جائے تو اس کو اتنا سکون ملے گا کہ اس کو نیند آ جائے گی. اندازہ لگائیں جہنم کی آگ کیسی ہوگی. چوٹ کی بڑی تکلیف ہوتی ہے, اگر کہیں ہٹ جو ہے نا وہ سخت لگ جائے, جیسے ہیمر باز کا بندہ یوز کرتا ہے ہتھوڑی وغیرہ کیل ٹھوکنے کے لیے, اور اگر وہ ہتھوڑی غلطی سے انگوٹھے پر لگ جائے تو اس کی تکلیف بڑی ہوتی ہے. فریکچر ہو جائے اس کی بھی کافی تکلیف ہوتی ہے. لیکن بتایا یہ گیا ہے کہ جلنے کی جو تکلیف ہے نا یہ سب سے زیادہ ہوتی ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ تعالی ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے, جہنم کے عذاب سے بچائے. اللہم اجرنی من النار.
آمین.
اللہم اجرنی من النار.
آمین.
آمین.
اللہم اجرنی.
جی
ماشاء اللہ خدا صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ اور پیارے سلمان بھائی ماشاء اللہ. آج کے جو پرٹیکولر موضوع عذاب سلمان بھائی, آج کل معاشرے میں یہ روش بھی دیکھی جاتی ہے کہ جب کسی گنہ کی دعوت دی جائے یا عذابات سے ڈرایا جائے, قبر کے عذاب سے ڈرایا جائے, تو اکثر لوگ یہ کہتے سنے دیتے وہ اللہ بہت رحیم ہے, بہت رحم کرنے والا, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, کیا وہ ہمیں عذاب میں جانے دے گا؟ نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہو سکتا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. عذاب ہمارے اوپر آئے ہم بخشے جائیں گے, ہمارے وہ اولیاء کرام ہمیں بخشوانے والے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات ہمارے پیچھے, اولیاء کرام کی مبارک ذاتیں ہمارے پیچھے ہیں, وہ ہمیں بھلا جہنم میں جانے دیں گے؟ اللہ کے عذاب ہم پر نہیں ہوگا, اور پھر اسی طرح گناہوں میں لگے رہے اپنے, وہ کوئی فکر نہیں کوئی کچھ نہیں. اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ کیا ایسا انداز ہونا درست ہے؟ اور اس طرح کا ذہن رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے گا بلکہ وہ بڑا رحیم ہے، بہت رحیم ہے. تھوڑا کرم جاؤ ارشاد فرما دیجیے.
یہی بات میں نے کسی اللہ والے سے کہی، انہوں نے ارشاد فرمایا، عالم دین بھی تھے، بڑے نیک آدمی، انہوں نے فرمایا کہ بعض اوقات ایسا آدمی سامنے والے کو چپ کرانے کے لیے کوئی ایسی بات لے کر کے آ جاتا ہے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کو لاجواب کر دیا جائے. ایک بات تو یہ ہے، اور ایسے افراد کا مقصد جو ہے نا وہ یہ، یہ شیطان کے مکر و فریب کے اندر گرفتار ہے. کیا کرے گا اور جہنم میں جائے گا، یہ اللہ اور اس کے رسول نے ہی بیان کیا ہے.
بالکل.
نماز چھوڑے گا، جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا، جہنم کے کس دروازے سے یہ انٹر ہوگا اس پر اس کا نام لکھا جائے گا، یہ احادیث میں ہی بیان ہوا ہے، یہ اسی رحمت للعالمین نے بیان کیا ہے.
بالکل.
کسی کی زمین پر اگر ایک بالشت زمین پر بھی کسی پر ناجائز قبضہ کیا تو ساتوں زمینوں کا توک بنا کر اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بیان فرمایا ہے. زکات نہیں دے گا تو قیامت میں اسی کے مال کو، اسی کے سونے کو، اسی کے ایسڈ کو جو ہے وہ گرم کر کے اس کی پیٹھوں کو، اس کے جسم کے حصوں کو داغا جائے گا، جلایا جائے گا، یہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اللہ کی نافرمانی پر جہنم کا عذاب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بیان فرمایا ہے. یقیناً اس کی شان ہے کہ وہ رحمت فرمانے والا ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، کوئی اس کا انکار نہیں ہے. اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش، مغفرت، عفو و غفران کی ہی امید ہے، اس نے ذن ہے وہ کرم فرمائے گا. لیکن یہ نام لے کر گناہوں میں لگے رہنا، یاد رکھیں، فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، خود فرمایا ہے، ان بطش ربک لشدید.
اللہ اکبر، اللہ اکبر،
تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے.
اللہ اکبر. پھر سلمان بھی قرآن مجید کی آیات بھی، بے شمار آیات کا یہ کہنا کہ نہیں عذاب ہوگا ہی نہیں، یہ تو آیات کا انکار ہے. اور جو نافرمان ہے، کافر تو چلیں وہ تو عذاب کا مستحق ہے ہی اللہ تبارک کو نہ ماننے کی وجہ سے، لیکن جو نافرمان ہے ان کے متعلق بھی قرآن مجید کی آیت، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. قرآن مجید کی صاف سری آیت کریمہ، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ نمازیں ضائع کرتے ہیں اور اپنی شہوات کی پیروی کرتے ہیں، فسوف يلقون غیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کی وادی غیب میں داخل فرمائے گا. اور اس طرح کی ہر آیات ہیں. پھر دراصل ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کریم اور رحیم ہونا ہے نا، اس کو سمجھا ہی نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ رحیم و کریم کیسے ہے. ہے رحم فرماتا ہے، پیار فرماتا ہے اپنی مخلوق سے. اگر ایک بات جو ابھی یہ اسلامی بھائی نے بیان کی ہے بعض لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے، اگر اسی کو لیا جائے، اللہ تبارک تعالیٰ رحم بھی فرما رہا ہے، کرم بھی فرما رہا ہے، حضور بخشوا بھی دیں گے، اولیاء بھی شفاعت فرمائیں گے، لیکن یہ نافرمانی کا توق ہم نے ہی گلے میں ڈالنا ہے اپنے، بغاوت کا کام ہم نے ہی کرنا ہے. ایک طرف سے عطائیں ہیں، نوازشیں ہیں، کرم ہے، سب کچھ ہے، اور دوسری طرف سے بغاوت. یہ انداز اطاعت گزاروں والا، بندوں والا نہیں ہے. اور پھر یاد رکھیں، جیسے دنیا کے اندر بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ماں جو ہے نا، وہ بزرگان دین اس کو بڑے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کے متعلق ہے غالباً، آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایک بچہ جو ہے نا، وہ جا رہا تھا تو وہ کیچڑ کے اندر نا لت پت ہو گیا، وہ اس کے اندر پاؤں پھسلا، گر گیا. تو اس کی ماں آئی اور کہا کہ تجھے منع کیا ہے اور پھر تم ادھر باہر آ گئے ہو. اس کی سرزنش کرنے کے بعد اس کو نہلا دھلا کے اس نے اجلا کر دیا.
واہ واہ واہ.
فرماتے ہیں یہاں سے انہوں نے درس حاصل کیا. آئے
آئے
سبق
میں آگے
فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، جب بندہ گناہوں میں نافرمانیاں جب کرتا نا، یہ نہیں ہے کہ عذاب نہیں ہوگا، نافرمانی کی ہے. دیکھیں دنیوی اعتبار سے آپ، کوئی شخص جو ہے جس کے ذمے کوئی کام لگایا گیا ہے اور وہ کام کو پورا نہ کرے
تو اسے سرزنش ملتی ہے, اس کی جو ہے وہ تنخواہ میں سے کٹوتی کر لی جاتی ہے, کام پورا نہیں کیا اور اس طرح کا معاملہ. سیٹھ کی بات نہ مانے تو وہ آپ کو سزا دیتا ہے, پنشمنٹ کرتا ہے. اتنے بڑے خالق و مالک کی جو بندہ نافرمانی کر رہا ہے اور وہ بولے کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے, اس رب کا بھی حق ہے مخلوق ہونے کے اعتبار سے آپ پر لازم تھا کہ آپ اس کی بات مانتے. دنیاوی قانون کو آپ توڑیں تو آپ پر سزا ہو, پنشمنٹ ہو. اللہ تبارک تعالیٰ سب چیزوں کا خالق ہے, آپ اس کے احکام کو پسے پش ڈال رہے ہیں اور آپ بولیں کہ مجھے سزا بھی نہ دے. جب آپ نے جتنا بڑا قانون توڑا ہے اتنی بڑی سزا ملے گی آپ کو, بالکل ملے گی. اگر آپ دنیا کا ملک کا قانون توڑتے ہیں, ملک کے ساتھ غداری کرتے ہیں, تو اب سزا اور ہے. تو اسی اعتبار سے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر بھی غور کرنا چاہیے. جیسے ماں بچے کو سزا دے کر اسے پھر اجلا اور صاف کر دیتی ہے, یہ خالق مالک کا کرم ہے. بندہ گناہوں کے اندر لتھڑ جاتا ہے لیکن ایمان اس کا جو ہے نا وہ سلامت ہے, تو اب اسے پنشمنٹ ہوگی, سزا ہوگی, وہ اجلا ہو جائے گا, ستھرا ہو جائے گا. اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں, بعض کمرے, بعض جو ہے وہ آب و ہوا ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں جانے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے آپریشن تھیٹر میں جانا ہو تو اس کے لیے کچھ تقاضے ہیں. آپ چپل پہن کے جو باہر سے گھوم کر آئے, بولے جی میں بھی چلا جاؤں, نہ نہ نہ, وہاں کا جو ماحول ہے اس کے تقاضے کچھ اور ہیں. جنت میں جانا ہے تو اس کے قابل آپ کو بننا پڑے گا. جو نیک ہیں وہ دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کر کے وہ قابل ہوئے, رب کا فضل انہیں ملا, وہ ڈائریکٹ ویسے جائیں گے. اور جس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں اور وہ اس قابل نہیں کہ اسے جنت میں بھیج دیا جائے, اب اسے اجلا کر کے صاف ستھرا کر کے, اور یہ بھی رب کا فضل ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کو نا جو عذاب بنتا ہوگا وہ پورا نہیں ہوگا, بلکہ اس کی سزا کے پورا ہونے سے پہلے اللہ کریم یا تو اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, یا کسی کی شفاعت سے اسے جہنم سے نکال کے داخل جنت فرمائے.
کریم کی دو آیتیں تسلسل کے ساتھ, سورہ نساء کی آیت ہے آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے وراثت کے جو احکام ہیں, یوصیکم اللہ فی اولادکم, یہ بیان فرمائے, اور یہ مسلمانوں میں کس طرح سے وراثت تقسیم کی جائے گی اس کا بیان ہے. پھر ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے, یدخلہ جنات تجری, اسے ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا, تجری من تحتہا الانہار, جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, نہریں روا ہوں گی. فرمایا گیا خالدین فیہا, اس میں وہ ہمیشہ رہے گا, جنت میں ہمیشہ رہے گا. کیوں رہے گا؟ کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے. فرمایا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہ بڑی کامیابی ہے. آیت نمبر 13 یہ تھی, آیت نمبر 14 یہ ہے, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی تمام حدوں سے گزر جائے تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا. وہاں بھی داخل کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے, یہاں بھی داخل کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے, لیکن وہاں جہاں داخل کیا جا رہا ہے وہ جنت ہے, یہاں جو داخل کیا جا رہا ہے وہ جہنم ہے. دونوں میں فرمایا گیا ہمیشہ رہنا ہوگا. تمام حدیں اگر اللہ تبارک و تعالی کی توڑ دی تو پھر ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا. اور فرمایا گیا, وہاں فرمایا تھا کہ یہ بڑی کامیابی ہے, اور اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ رسوا کن عذاب ہے,
عذاب ہے,
عذاب مہین.
ہاں جی, اللہ بچا. چلیے آگے بڑھتے ہیں, مزید کال شامل کرتے ہیں.
میرا نام ہے ماسٹر نشاد منڈا عدنان خان, سے میں ایک مہینہ مدنی قافلہ کیتا ہوئے ہے جی. میرا سوال ہے پیا کہ عذاب تو کوئی منگن دی دعا تے ایک مسند بتا دے, وہ جی عذاب تو عذاب ختم ہو جاوے جی, میں توبہ ہوندی ہے جی. ہاں جی, ماسٹر نشاد احمد, ٹیک 7015 ایل, تحصیل ضلع خانے وال.
ماسٹر نشاد صاحب ماشاءاللہ اسکول ٹیچر ہے آج کل, تو پڑھانے جاتے ہیں ماشاءاللہ ابھی بھی. تو جب میں اسکول پڑھا کرتا تھا اس زمانے میں 30 دن کے ایک ماہ کے مدنی قافلے میں ہم نے ساتھ سفر کیا تھا. میرا پہلا 30 دن کا مدنی قافلہ تھا ایک ماہ کا, تو اس میں ماشاءاللہ انہیں ابھی تک یاد ہیں وہ باتیں, اور ماشاءاللہ بڑی محبت فرماتے ہیں, اللہ کی انہیں جزائے خیر عطا فرمائے.
آمین.
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جو ہے وہ عذابات سے, جہنم کا عذاب ہے, قبر کا عذاب ہے, اس نے بچنے کے لیے مختلف دعائیں ذکر فرمائی ہیں جو بہت ساری مدنی پنصورہ کے اندر بھی امیر علیہ سنت نے ذکر فرمائی ہیں. اللہم اجرنی من النار ہے, اس طرح کی جو دعائیں ہیں معصور ان کو اپنے اوراد کے اندر رکھنا چاہیے. اسی طرح سورہ ملک شریف کی جو تلاوت ہے روزانہ رات کو, یہ عذاب قبر سے بچانے والی سورت ہے, تو اس کی بھی تلاوت کو اپنا معمول بنانا چاہیے. ماشاء اللہ. جی
محمد نواز اتاری رحیم یارخان سے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا سلسلہ ہے, روز نئے نئے موضوع پر ہماری اصلاح ہوتی ہے. آج کا موضوع عذاب چل رہا ہے جس سے ہمیں علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے. یہ سلسلے دیکھ کر ہمیں گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ پاک سلسلے کرنے والوں کو نظر بس سے بچائے. سلمان بھائی جو لوگ کہتے ہیں یہ ٹڈیوں کا عذاب, یہ سردی بہت زیادہ ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے, اس طرح کہنا کیسا, رہنمائی فرما دیجئے.
اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. یہ حضور لفظ محمد آپ کہتے ہیں جب بھی کال کرتے ہیں, یہ لفظ محمد نہیں ہے, محمد ہے, میم کے اوپر پیش ہے, محمد محمد محمد. یہ غور کی حاجت ہے اس پر. اللہ آپ کو سلامت باکرامت رکھے. خالد بھائی کیا فرمائیں گے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کیا بات ہے, کیا نہیں ہے, اس کو یوں تعین تو نہیں کیا جا سکتا. جیسے ابھی سردی بہت ہو رہی ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے. خیر اللہ کریم ہم سب کو عافیت دے. ذہن یہ بنانا چاہیے کہ جس طرح جہنم کے عذابات بیان ہوئے تو اس میں ٹھنڈک کا بھی عذاب ہے اور گرمی کا بھی عذاب ہے. جب گرمی زیادہ پڑے تو بندہ یہ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم کی گرمی سے بچائے. جب ٹھنڈ پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے, بولا مجھے جہنم کی زمحریر سے بچا, جو وہ وادی ہے جہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈ ہوگی. جب کافر کو وہاں ڈالا جائے گا تو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا ٹھنڈ کی وجہ سے. اس کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہیں کہ مولا ہمیں بچائے. اور ہر بات کو یوں نہیں کہہ دینا چاہیے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے, اچھا نہیں.
اوکے اوکے, اچھی بات ہوگی. جی
میں قمر افتاری گجرات سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عزوجل سلمان بھائی آپ کا سلسلہ کھلے آپ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. ماشاء اللہ جی جو سامنے ستارے جگمگا رہے ہیں عدنان بھائی, دوسرے مبلغ دعوت اسلامی, ماشاء اللہ ان کے بیانات اور ان کی واعظ و نصیحت, سبحان اللہ, مرحبا مرحبا.
بہت شکریہ, جزاک اللہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت شکریہ. حضور آپ کے میسجز ہیں ان کو بھی شامل کرتا ہوں. سبحان بھائی بھی ہمارے ساتھ جوائن ہو چکے ہیں, انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم سبحان بھائی کے سیگمنٹ در بھی بڑھیں گے انشاءاللہ. آپ کی کلاموں کی فرمائشیں ہیں کافی ساری, ایسا لگتا ہے مدینہ جلد وہ بلوائیں گے. سبحان اللہ, وقار بھائی کا میسج ہے, بہت شکریہ آپ نے اتنے اچھے کلام کی فرمائش کی. اور کہاں سے میسج ہے, کٹھانا کٹھانا سے میسج ہے جی. میری گزارش ہے کہ کلام سنا دیں, اب تو بس ایک ہی دن ہو کے مدینہ دیکھوں. محمد اسماعیل بھائی ہیں منڈی بہاوت دین سے, وہ کمال حسن حضور ہے, یہ کلام سننا ہے. ٹھیک ہے جی, مجھے یہ کلام سنا دیں, چل مدینے چلتے ہیں. سبحان اللہ, کہہ رہے ہیں کہ سلمان بھائی کیا عدنان بھائی اور خالد بھائی حافظ ہیں؟ جی ہاں دونوں حافظ ہیں اور پکے حافظ ہیں ماشاء اللہ. حاجی مشتاق کی آواز میں کلام سنا ہے. محمد عاقب بھائی ہیں قصور شہر سے, بڑی مہربانی جی آپ کے میسج کے لیے بھی. اور یہ جی سلمان بھائی یہ کلام آپ خود سنا دیں, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, طبہ سلطان پور سے میسج ہے. یہ تو میرا امتحان ہی ہے آج مجھ سے کلام کی فرمائش کرنا, اور اس امتحان میں میں آج تو کم از کم کامیاب نہیں ہوں. اللہ رحمت والا معاملہ فرمائے, وقار بھائی سے سنیں گے انشاءاللہ. اور یہ جی میرا دل اور میری جان مدینہ والے یہ کلام سنائے. اور بھی میسجز ہیں, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. سبحان بھائی ہمارے ساتھ ہیں, آئیے سبحان بھائی سے کچھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سلمان بھائی, خیریت سے ہیں؟
جی الحمدللہ رب العالمین, علی کل حال دامن مصطفیٰ میں ہے. آپ کیسے ہیں سبحان بھائی؟
الحمدللہ رب العالمین.
آپ کی گرجدار زبردست آواز سن کر آج میں رشک کر رہا ہوں.
اللہ اکبر
ماشاءاللہ. جو گیجٹس ہیں ان کا استعمال ہمارے یہاں بہت بڑھتا جا رہا ہے. گیجٹس میں یہ چیزیں کمپیوٹر بھی ہے اور بھی دیگر, یعنی اس کا مفہوم میں ہی چاہوں گا آپ تھوڑا گیجٹس کا مفہوم بھی تھوڑا بتا دیں, اور اس کے نیگیٹو سائنس کیا, نیگیٹو اس کے پرابلمز کیا ہو سکتے ہیں, ہمیں کچھ اس حوالے سے بھی کچھ اویئر فرمائے.
اس میں سلمان بھائی سب سے پہلے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ گیجٹس کا استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت ہماری زندگی کا یہ ایک انسیپریبل پارٹ بن چکا ہے. انسیپریبل پارٹ کا مطلب یہ ہے کہ جزو لا ینفک بن چکا ہے, یعنی ہماری ذاتی زندگی ہو یا ورک پلیس ہو, ہمارا کاروبار ہو یا ہمارا جاب پہ ہم جاتے ہو, یہ چیزیں ہماری زندگی میں داخل ہو چکی ہیں. اور ان کے ذریعے چونکہ پروڈکٹیویٹی مل رہی ہے, زمانہ جدید ہو چکا ہے, کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ان کو اگنور کر کے اب ترقی کی طرف جا سکے یا پیس ملا سکے. اب سمپل سی بات یہ کہ یہ مختلف اقسام کی چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ موبائل فون ہے, اسمارٹ فون کی صورت میں آیا. پہلے میں آپ سے یاد کر دوں کہ موبائل فون میں اور اسمارٹ فون میں فرق کیا ہوتا ہے. موبائل فون سے مراد وہ ڈیوائس ہے, وہ چیز ہے جو صرف کال سن سکتی ہے اور کال اس سے چلی جاتی ہے, جبکہ اسمارٹ فون وہ ایک ڈیوائس ہے جو کہ منی کمپیوٹر کی طرح کام کرتی ہے, اور اس کے اندر ایک آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے جس میں صرف کالیں سننا اور کالیں کرنا اور بھی بہت کچھ اس میں ہو سکتا ہے, جس طرح جنرلی موبائل اسمارٹ فون استعمال ہوتے ہیں. اچھا, یہاں پر ایک چیز ہم مد نظر رکھتے ہیں کہ اسمارٹ فون میں, موبائل فون میں اور کمپیوٹر میں یہ خاصا فرق ہے. یہ الگ بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ موبائل فون از کیچنگ اپ, موبائل فون اس کو کیچ کر رہا ہے, اس کے قریب ترین آتا چلا جا رہا ہے, لیکن ایسا ابھی نہیں ہے. دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس بٹوین کمپیوٹر اینڈ موبائل فون. اب دیکھیے, اگر ہم جنرل فرق دیکھیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موبائل فون کی اسکرین کا ڈسپلے جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. اسی طرح کی بورڈ کا ڈفرنس بہت بڑا ہمارے سامنے ہے کہ اسمارٹ فون کے اندر ہم کی بورڈ جو ہے وہ ہاتھ سے ٹیپنگ کر کے استعمال کرتے ہیں, جبکہ ہمارا جو کمپیوٹر ہے اس پہ کی بورڈ بہت بڑا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے دونوں کا استعمال بھی مختلف ہے. موبائل فون کا استعمال کیسے ہوتا ہے, واکنگ کرتے ہوئے, کہیں جاتے ہوئے, چلتے ہوئے, یا بستر پہ لیٹے ہوئے بھی کچھ لوگ کرتے ہیں, کاؤچ پر, صوفے پر بیٹھ کے آرام سے, یا کسی جگہ لائن پہ کھڑے ہوں تھوڑے کام کے لیے, میسج وغیرہ کرنے کے لیے, جبکہ کمپیوٹر کا استعمال اس سے بہت مختلف ہے. کمپیوٹر کا کام باقاعدہ کسی خاص مقصد کے لیے کیا جاتا ہے, لیپ ٹاپ کا استعمال آفس ورک کے لیے کیا جاتا ہے, آپ کمپیوٹر پہ فوکس کرتے ہیں, موبائل کی طرح بے دھیانی میں, لاپرواہی میں استعمال نہیں کرتے. اور پھر ویسے یہ بات یاد رکھی جائے کہ اسمارٹ فون اور ٹیبلٹ, یہ جو ٹیبلٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس, آئی پیڈ کی صورت میں ہوتے ہیں یا دیگر ہمارے پاس پیڈز ہوتے ہیں, یہ بائی ڈیفینیشن کمپیوٹر ہی ہے. کیونکہ یہاں پہ سلمان بھائی کمپیوٹر کی ڈیفینیشن ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہر وہ ڈیوائس جو ان پٹ لے رہی ہے, جس کو ہم حکم دے رہے ہیں, ان پٹ دے رہے ہیں, کچھ دے رہے ہیں, اور وہ ڈیوائس اس کو پروسیس کرتی ہے, اس کو کیلکولیٹ کرتی ہے, اور کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہمیں ایک آؤٹ پٹ اور ایک ریزلٹ دیتی ہے, اس کو کمپیوٹر کہا جاتا ہے. تو اس ڈیفینیشن کے تحت جو اسمارٹ فون ہے اور ٹیبلٹ ہے, یہ دونوں کمپیوٹر کی ڈیفینیشن میں داخل ہوں گے. بہرحال کمپیوٹر جو ہے وہ سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ ہے, باقاعدہ اس کو ہم کاروبار میں استعمال کرتے ہیں, اور یہ لاپرواہی سے استعمال زیادہ تر نہیں کیا جاتا, اس کے اوپر ایک خاص کام ہوتا ہے جو کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں پڑھ رہا تھا کہ کمیونیکیشن کے اندر, یعنی جو رابطہ کرتے ہیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میسیجز بھی ہو سکتے ہیں رابطے کے لیے, واٹس ایپ بھی ہو سکتا ہے رابطے کے لیے, اور بھی بہت سے میسیجنگ سروسز آج کل آئی ہوئی ہیں. تو یاد رکھیں, دنیا میں بہترین رابطے کی جو صورت ہے کمیونیکیشن کی, وہ وربل کمیونیکیشن ہے. یعنی میں آپ سے بات کروں زبان سے آپ کے سامنے یا فون کے اوپر, اور میں بات کر کے آپ سے اپنا مدعا بیان کروں.
جی,
ایک تو صحیح طریقے سے بیان کر دوں گا میں آپ کو, اور پوری بات بیان ہو جائے گی. یہ وربل کمیونیکیشن, یعنی بول کر کسی سے رابطہ کرنا, یہ بہترین طریقہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم صرف 7% اپنی کمیونیکیشن کا وربل میں استعمال کرتے ہیں. اچھا, بزنس کے اندر, کاروبار کے اندر جو سب سے بہترین طریقہ کمیونیکیشن کا سمجھا جاتا ہے وہ ای میل ہے. ای میل میسجز واٹس ایپ وغیرہ یہ سب اتنے کریڈیبل سورس نہیں ہوتے. ای میل نے خط کو ریپلیس کیا اور ای میل کو لکھنے کے باقاعدہ طریقے بتائے گئے. آپ کو یاد ہوگا آٹھویں نویں دسویں میں ہمیں خط لکھنے کا باقاعدہ طریقہ سکھایا گیا تھا بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب جناب عالی اور اس کے نمبر بھی ہوتے تھے. اسی طریقے سے ایک
لیٹر لکھنے کا الگ طریقہ ہوتا تھا اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا. انگلش لیٹر لکھنے کا الگ طریقہ ہوتا تھا. ایگزامینیشن ہال سی ڈی اے بی سی نیچے جناب ڈیٹ لکھی ہوئی ہے پھر اس کے بعد ڈیئر فرینڈ یا ڈیئر جو بھی مدر فادر جو بھی ہے اس کے بعد نیچے بھی صحیح فرمایا آپ نے. ہاں جی کوما کہاں لگانا ہے فل سٹاپ کہاں لگانا ہے پانچ نمبر اس کے ہوتے تھے اور پانچ نمبر وہ بیچ کے مضمون کے ہوتے تھے. کیا بات یاد دلائی آپ نے. واہ
یہ جو طریقہ سلمان بھی آپ نے بتایا پانچ نمبر والا یہ بزنس کمیونیکیشن میں بھی ہوتا ہے اور اس کو باقاعدہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے بزنس کمیونیکیشن کی گئی ای میل کے اندر. مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں. سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آئی ہوپ یو آر ویل آئی ہیو کمیونیکیٹڈ ود یو فار دس پرپز. کیونکہ بزنس مین کے پاس وقت کم ہوتا ہے ٹو دا پوائنٹ چھوٹی بات کم از کم الفاظ میں پوری کی جائے. حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ کوئی فورن لینگویج ہے کسی کی اور وہ انگلش بول رہا ہے تو اس کے لیے انگلش بولنا بہت زیادہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو ساری انگلش اچھی آتی ہو. وہ اپنا اگر مقصد بیان کر سکتا ہے اور سامنے والے کو وہ مقصد پتا چل جائے کہ جی بس یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے دس انگلش از انف. اس کے آرٹیکلس کو پریپوزیشنز کو نہیں دیکھا جائے گا. بہرحال ای میل بہت اچھا طریقہ ہے.
اب تو انداز بدل گیا نا سبحان بھائی. اب تو انداز بدل گیا یہ اپلیکیشن لکھنے کا. اب تو وہ بیچ میں سبجیکٹ بھی میرا خیال ہے وہ ایڈ ہو گیا ہے. وہ سبجیکٹ بھی لکھتے ہیں ابھی اس میں کیا بیان کر رہے ہیں.
سلمان بھی وہی وجہ میں کر رہا تھا نا کہ یہ مدعا جو آپ کا ہے یور ایسنس وٹ یو وانٹ ٹو کمیونیکیٹ ایک لائن میں بس پتا چل جائے. کیونکہ آج کل فاسٹ ہو گئی ہے دنیا بہت زیادہ تو ای میل بھی فاسٹ ہے. آپ ای میل جب کرتے ہیں فوراً آپ تک پہنچ گئی آپ نے مجھ تک پہنچ گئی. اب ایک کبوتر کے ذریعے خط بھیجا جاتا تھا وہ کبوتر کہاں بیٹھا ہے واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا کبوتر کو جگہ یاد ہے کہ نہیں وہ کتنے مسائل ہوتے ہوں گے. اب آپ دیکھیں ای میل ایک کانفیڈینشل سورس ہے اور پھر ایک ایویڈنس بھی آ جاتا ہے میرے پاس کہ آپ کی ای میل آئی تھی کتنے بجے آئی تھی. تو بہرحال یہ کمپیوٹر کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے اور اس وقت دنیا میں ہر ورک پلیس کے اندر 75% کام کمپیوٹر پر ہوتا ہے. 75% جابس ان ایوری آرگنائزیشن دیز آر آکوپائڈ بائی کمپیوٹرز. 75% کام کمپیوٹر پر ہے. اب ہمارا مدنی چینل دیکھ لیجیے آپ یہ پی سی آر اور یہ بیک ہینڈ پہ جو کچھ ہو رہا ہے دس از اے ٹائپ آف کمپیوٹر. ود آؤٹ کمپیوٹر دس ہول چینل وی کی ناٹ ایکسپیکٹ. ہم امید بھی نہیں کر سکتے کہ چینل چلے گا اگر کمپیوٹر نہیں ہوگا. اسی طرح اکاؤنٹس کے اندر کتنے ڈپارٹمنٹس آ گئے ہیں. اسی طریقے سے مارکیٹنگ کے اندر آپ دیکھتے ہیں آج کل بجلی کا بل ریڈنگ کرنے والے جو آتے ہیں ان کے پاس ایک ٹیبلٹ نما چیز ہوتی ہے. اس ٹیبلٹ کے اوپر وہ پینسل سے لکھتے ہیں اور وہ چیز پھر ریکارڈ ہو جاتی ہے. ہمارے پاس میسج آ جاتا ہے. آپ کا پورا موبائل فون کی بایو میٹرکس ہے. آپ کی بینکنگ ہے. بینک کے اندر آپ کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. سیلری آتی ہے آپ کو میسج آ جاتا ہے. آپ کہیں ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کرتے ہیں آپ کو میسج آ جاتا ہے. تو ہاؤ یو کین ایکسپیکٹ اے ورلڈ وداؤٹ کمپیوٹرز. یہ تو بات آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے پیچھے تو نہیں جا رہی. تو یہ بات کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ جب کوئی چیز اتنی زیادہ آپ کی زندگی میں انوالو ہو چکی ہو تو بلا شبہ ہر چیز کے پازیٹو اور نیگیٹو پہلو تو ہوتے ہیں. اب اگر آپ کمپیوٹر کی بات بچوں کے حوالے سے کریں گے تو بچوں میں جو میں نے ریسرچ پڑھی ہے وہ اتنے زیادہ کمپیوٹر پہ نہیں ہے بچے وہ موبائل فون کے اوپر ہے. اگر لیپ ٹاپ یوز نہیں کرتے بچے تو عام طور پہ گیمز کے لیے کرتے ہیں یا اس وقت کرتے ہیں جب ان کے پاس موبائل فون اویلیبل نہیں ہوتا تب وہ کمپیوٹر پکڑیں گے اپنے ابو کا. تو یہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس کے ہیزرڈ کے اوپر بات کریں یعنی اس کے نیگیٹو پہلو کے اوپر تو دو چیزیں یاد رکھیں. ایکسٹینڈیڈ اینڈ ان اپروپریٹ یوز. کمپیوٹر کا ایکسٹینڈیڈ اور ان اپروپریٹ. ایکسٹینڈیڈ کا مطلب ہے زیادہ دیر تک استعمال اور ان اپروپریٹ کا مطلب ہے غلط طریقے سے استعمال. مثال کے طور پہ اگر ایک انسان کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے اس طرح نہیں بیٹھ رہا جس طرح اس کو بیٹھنے کے لیے کہا گیا. اس کی کمر میں سلاؤچ نہیں ہونا چاہیے بینڈ نہیں ہونا چاہیے. اس کو کمپیوٹر سکرین کے زیادہ قریب نہیں ہونا چاہیے. उसको लगातार बहुत देर तक कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर वो इन चीजों का ख्याल नहीं रख रहा और बहुत देर देर तक कंप्यूटर पर बैठा हुआ है तो यकीनन कंप्यूटर इस्तेमाल करने के बहुत से मेडिकल डिसएडवांटेजेस भी हैं। और इसमें सबसे पहला वही जो मैं कह रहा हूँ कि इनकरेक्ट पोस्चर जो है, इंसान की बॉडी को एक खास अंदाज में जो रहना चाहिए उस तरह वो नहीं रख पा रहा तो इसका नुकसान होगा। और यहाँ शुरू में एक मैं इलाज बताता चलूं, अमीर अहले सुन्नत शेख तरीकत मेरे अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहब ने एक महनामा फैजान मदीना में बड़ी अच्छी गाइडलाइन दी थी और वो थी 20-20-20 रूल। 20-20-20 रूल का मतलब ये है कि जब आप लैपटॉप पर बैठे, कंप्यूटर पर बैठे, हर 20 मिनट के बाद आप 20 सेकंड के लिए 20 फुट दूर किसी चीज को देखें। हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट दूर किसी चीज को देखें। आपकी और कंप्यूटर स्क्रीन का फासला कम से कम 2 फुट होना चाहिए। आपने 2 फुट तक वो फासला रखा है, मुसलसल देखने से आई फिटीग हो जाती है। आई फिटीग का मतलब है आंखें थक जाती हैं। वैसे ये बात याद रखी जाए कि कंप्यूटर स्क्रीन के साथ फासला तो 2-2.5 फुट का होना चाहिए, लेकिन आपका आपकी टीवी स्क्रीन से फासला कितना होना चाहिए? याद रखिए, जितनी टीवी स्क्रीन हो, अगर वो 50 इंच की एलसीडी है तो जितनी टीवी स्क्रीन हो उतना या उससे 1.5 गुना ज्यादा फासला होना चाहिए। अगर आपकी 50 इंच की एलसीडी है तो आपका फासला 50 इंच या 75 इंच तक होना चाहिए। ये एक नॉर्मल प्रिंसिपल जो आपने मैंने आपको बताया। अब यहां पर एक और चीज हमें देखनी चाहिए, वो ये कि अगर 75% लोग या 75% किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कारोबार में लोग कंप्यूटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो 75% लोग खतरे में है कि उनको कोई बीमारी लग सकती है। तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये उस ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटीज में आएगा कि वो इस चीज का ख्याल करें। अब एक बीमारी है कार्पल टनल सिंड्रोम, ये मस्कोस्केलेटल बीमारी है, यानी मुसलसल अगर आप कीबोर्ड के ऊपर उंगलियां चलाते रहेंगे या माउस के जरिए अपने हाथ को हिलाते रहेंगे तो इससे आपकी उंगलियों में आर्थराइटिस हो सकता है, खास तौर पे रिस्ट में, ये जो कलाई होती है इसके अंदर दर्द हो सकती है। और दुनिया में 8 में से 1 कंप्यूटर प्रोफेशनल को ये कार्पल टनल सिंड्रोम देखा गया है कि कंप्यूटर इस्तेमाल करने की वजह से उसके हाथों में, उसकी कलाई में, उसकी गर्दन में कोई मसल का इशू हो जाता है जिंदगी के किसी भी हिस्से में। और इसी तरीके से एक चीज है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, यानी आंखों को मुसलसल जब इंसान देखता रहता है, लैपटॉप को नजरें हटाता नहीं है, लैपटॉप की स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम नहीं करता, वो जो तेज रोशनी निकलती है उस वजह से सिवियरली डैमेज आईसाइट, करीब की नजर खराब हो जाती है, इसको मायोपिया भी कहते हैं, ब्लर्ड विजन हो जाती है, धुंधला धुंधला नजर आता है, या ड्राई आई जिसे कहते हैं, आंखें खुश्क हो गई है, खारिश होती है, लगता कुछ फंसा हुआ है आंखों के अंदर, कुछ इरिटेशन हो रही है, ये चीजें देखी जाती हैं। और इसी के साथ साथ बहुत अहम चीज वो है स्लीपलेसनेस, यानी वो बंदा जो बहुत ज्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, तहकीक ये बताती है कि उसमें बेखाबी का मर्ज भी आ जाता है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और उसका जो सर्कैडियन साइकिल है जो कि अंदर उसके घड़ी चल रही है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। याद रखिए सूरज की रोशनी बहुत जरूरी है आपकी नींद के लिए। अब हैरान होंगे, अंधेरा होना चाहिए लेकिन सूरज की रोशनी भी बहुत जरूरी है। या आमतौर पर जो कंप्यूटर पर काम कर रहे होते ना सलमान भाई, इनके सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर ना बकायदा कोई प्ले एरिया बनाया जाता है, मैंने खुद देखा है। मैं यहाँ पर नेकी की दावत देने जाता हूँ, लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, पाकिस्तान के अंदर ये चारों हब है सॉफ्टवेयर हाउसेस के, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस इन चारों शहरों में मौजूद है। हम जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म से इन आईटी प्रोफेशनल्स को, इन कंप्यूटर स्टडीज के माहिरीन को नेकी की दावत देने जाते हैं। बड़ी अच्छी जॉब है ये, जॉब अच्छी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें भी हराम का शुबा तो हर जगह, अगर इंसान की नीयत खराब हो, लेकिन डायरेक्टली ये जॉब बड़ी जबरदस्त है, बड़ा इसके स्कोप बहुत ज्यादा है। इस वक्त बहुत से लड़के जो हैं वो कंप्यूटर स्टडीज को ऑप्ट कर रहे हैं, बल्कि यूनिवर्सिटीज के अंदर इतने दाखिले हो गए कंप्यूटर्स के کہ اب ان کو الگ الگ کیمپسز بنانا پڑ رہا ہے اور دنیا میں اب ویلیز بن رہی ہیں اور بہت زیادہ اس کا سکوپ ہے. ہم جاتے ہیں جب سافٹ ویئر ہاؤسز کے اندر, ماشاء اللہ دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ایک کثیر تعداد میں آئی ٹی پروفیشنلز موجود ہیں, وہ ہمیں مشورے دیتے ہیں اور جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہماری آئی ٹی پر پریزنس کتنی زیادہ ہے, دعوت اسلامی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ آف دعوت اسلامی نے ایسی شہرہ آفاق, ایسی زبردست اور ایسی ڈیلی یوزڈ اپلیکیشنز بنائی جس میں صراط الجنان ہے, پریئر ٹائمنگ ہے, آپ جہاں بھی کھڑے ہیں آپ نے نماز پڑھنی ہے آپ پریئر ٹائمنگ سے دیکھ لیں کہ یہاں پر کون سی نماز کا وقت کب ہو رہا ہے, اسی طریقے سے روحانی علاج و استخارہ ہے, اسی طریقے سے بچوں کی کلمہ اور دعا اپلیکیشن ہمارے پاس موجود ہے, فیونرل اپلیکیشن ہے, تجہیز و تقسیم کے معاملات جو ہر مسلمان کو جن سے رابطہ کرنا پڑتا ہے, ایک ہماری ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ, اتنا ضخیم, اتنی بہترین نعتیں بیانات کتابوں کا ذخیرہ وہاں پر موجود ہے. تو یہ آئی ٹی پروفیشنل ماشاء اللہ حیران ہو جاتے ہیں کہ دعوت اسلامی اتنی اپ ٹو ڈیٹ ہے, اور میں دیکھتا ہوں کہ منوٹنی ہو جاتی نا, کٹ کر ٹک 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 لگے ہوئے, پھٹی پڑی ہوئی ہے سامنے, ایک بٹن لگے ہوئے سامنے, اسکرین آئی ہوئی ہے بس لگے ہوئے لگے ہوئے. تو ان کے جو انہوں نے مصنوعی طور پہ باغ بنایا ہوا تھا اندر, مصنوعی باغ, اب ایک بلڈنگ ہے جو ہے وہ 10 منزلہ, اس کے اندر اوریجنل باغ تو نہیں آئے گا, مصنوعی باغ بنایا ہوا ہے, کینٹینز بنائی ہوئی ہے تاکہ لوگ اٹھے ذرا ادھر ادھر جائیں. تو میں تو اپنے آئی ٹی پروفیشنلز کو مشورہ دوں گا کہ سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ جس طرح امیر علیہ السلام نے فرمایا 20 منٹ بعد آپ 20 سیکنڈ جو آپ نے دیکھنا ہے درود سلام پڑھیں, نظریں جھکا لیں, آنکھیں بند کر لیں, سبز گنبد کا تصور باندھیں, الحمدللہ تسبیح پہ درود و سلام پڑھیں, قرآن پاک کی تلاوت کر لیں اتنی دیر, اور کوئی وظیفہ پڑھ لیں. یہ چیز اس سے بہتر مجھے بتائیے بیماری کو دور کرنے والی کیا بات ہو, لاہور شریف پڑھیں. تو یہ چیزیں اس طرح کرنے والوں کا نہ صرف, کیونکہ دیکھیں کمپیوٹر والے جانتے ہیں, مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ جو ڈیولپر ہوتا ہے نا, جس نے کوئی سافٹ ویئر بنایا ہوتا ہے, سمجھ لیں وہ سافٹ ویئر اس کی زندگی کا حصہ بن گیا. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انجینئر نے پل بنایا تو اب وہ انجینئر کہے گا جی پل کے اندر ہر قسم کی تریڑ آ جائے اس کی صفائی کرنے کی ذمہ داری میری ہے, وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ پل کی اتنی زندگی ہے میری کاغذوں میں, پل کی 50 سال 60 سال زندگی ہے, یہ نہیں کہتا کہ جی پل میں نے بنایا تو اس میں ہر صفائی بھی میں کروں گا آ کے, انجینئر کا یہ کام نہیں ہے. لیکن ایک سافٹ ویئر والے کا یہ کام ہوتا ہے کہ جس نے سافٹ ویئر بنا لیا, اب وہ ساری خرابیاں جو سافٹ ویئر میں آنی ہے وہ اس کے پیٹے ہی پڑنی ہے, وہ اس کو فون کریں گے بھائی یہ بگ آ گیا, یہ اس میں وائرس آ گیا, آ جاؤ. تو ان کی زندگی بہت ٹف ہوتی ہے, رات کو 2 بجے بھی کالیں آ رہی ہوتی ہے اور ان کو خیالات آتے رہتے ہیں ہر وقت, کیونکہ سافٹ ویئر میں نئی چیز ہوتی ہے نا, نئی چیز ایجاد کرنی ہوتی ہے. اب سلمان بھائی نے سافٹ ویئر بنوانا ہے, انہوں نے اس میں یہ سافٹ ویئر میں کروانا ہے کہ جی کھلے آنکھ کے اندر یہ کچھ ذرا ہو جائے, مجھے سارا پتا چل جائے, کال آ جائے, سارا کچھ ہو جائے. اب جب آپ کسی کمپیوٹر کے ماہر کے پاس بیٹھ کے اپنی بات کریں گے نا کہ یار مجھے ایک سافٹ ویئر بنا دو جس کے اندر یہ چیزیں ہوں, وہ آپ اس کو 10 چیزیں بتائیں گے, وہ آپ کو 90 چیزیں بتائے گا, 100 چیزیں پوری کر دے گا, اس کا ذہن اتنا تیز ہونا چاہیے. تو جب اتنا کام کریٹو ہو نا تو سمجھ میں دماغ گرم ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہمیں کچھ ایسے ہی ریکریشن چاہیے کہ ہماری جاب کے اندر اور ہماری ذاتی لائف میں بیلنس رہے. پیسہ تو بہت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, پیسہ اس کے اندر بہت ہے, ایک سافٹ ویئر بنایا بس سمجھ لیں آپ نے ایک بوٹا لگا دیا, اس میں سے پھل لگتے ہی رہیں گے. اب یہ یاد رکھیے کہ آپ جائیں, جا کے سافٹ ویئر ہاؤس میں بیٹھے ہیں, نماز کا ٹائم ہوا, اپنے لیپ ٹاپ کو بند کریں, آپ کے سیٹ کے ساتھ پہلے بات ہونی چاہیے کہ نمازیں میں نے نہیں چھوڑنی, نیچے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے, آپ جماعت سے نماز پڑھیں, نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں, تسبیحات کریں, واپس آئیں. میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے آپ کے کمپیوٹر میں ریفریش کا بٹن ہوتا ہے نا, آپ ریفریش دباتے ہیں کمپیوٹر سارا ریفریش ہو جاتا ہے. یہ تسبیحات, یہ درود و سلام, یہ ہمارا ریفریش بٹن ہے, یہ ہماری روح کو تر و تازگی دیتا ہے, یہ ہماری آنکھوں کی بیماریوں کو انشاءاللہ, کیونکہ ایکسرسائز بھی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی یاد بھی ہوگی. تو یہ چیزیں ضرور مد نظر رکھے, اور بچوں کے اندر بالکل جو لیپ ٹاپ کا استعمال ہے, بچوں نے لیپ ٹاپ پہ کیا کرنا ہے, کچھ سافٹ ویئر بنانا ہے, گیم ہی کھیلیں گے, وہ کارٹون دیکھیں گے بیٹھ کے. تو سب سے پہلے تو بچوں کو سپر ویژن میں لیپ ٹاپ استعمال کرنے دیں, ماں باپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. میں سب سے بڑا مشورہ دوں گا کڈز مدنی چینل, صرف مدنی چینل کے اوپر نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا, دعوت اسلامی بہت ورسٹائل ہو گئی ہے. کڈز مدنی چینل کا فیس بک پیج بنا ہوا, کڈز مدنی چینل کی یوٹیوب پر اپلیکیشن ہے اور کسی لحاظ سے یہ عالمی معیار کے جو کارٹونز ہوتے ہیں ان سے کم نہیں ہے بلکہ ان سے بہت بڑھ کر ہے. آپ ایک دفعہ خود دیکھیں, آپ نہیں چھوڑ پائیں گے انہیں. آپ اس پوری اینیمیشن کو, اس پورا جو بنا ہوتا ہے اس کو دیکھیں, اپنے بچوں کو یوٹیوب چینل سبسکرائب کروائیں. بچے نے کچھ دیکھنا ہی ہے نا, بس اس کو وہ دکھا دیں. تو یوٹیوب کے اوپر, فیس بک کے اوپر کڈز مدنی چینل, اس کے جو بھی سٹف آ رہا ہے وہ سٹف استعمال کریں. اتنی پیاری معلومات وہ بچہ شام کو, بچوں کی شام میں آ کے دے رہا ہوتا ہے. میں نے کل پرسوں دیکھا, میں حیران رہ گیا. مجھے انسپریشن مل رہی تھی کہ ریسرچ کے لیے اتنا پیارا کام کر رہا ہے. دعوت اسلامی از ایکسپینڈنگ, وی آر ان ریس موڈ. ہم اس وقت بڑی تیزی سے اللہ کے کرم سے میرے لیے سنت کی رہنمائی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں.
بڑی پیاری بات,
بچے یہ بالکل بھی جو لیپ ٹاپ یوز کرتے ہوئے کھانا نہ کھائیں. وہ چپس کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ جو اسے کہتے ہیں کوئی آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں یا پاپ کارن کھا رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں, انٹرنیشنل ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ٹی وی دیکھتے ہوئے کھانا نہ کھایا جائے. پتا نہیں چلتا پاؤ کھایا, کلو کھایا, کتنا کھایا, کیچپ لگا کے کھایا, کیا لگا کے کھایا. وہ جب کارٹون ختم ہوتا ہے تب پتا چلتا ہے اور انسان جو ہے وہ موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے بچوں کو بھی پیچھے رکھیں. یاد رکھیں, آئی فٹیگ میں اور آئی سائٹ پرابلم میں فرق ہے. اگر آپ کی آنکھوں میں درد ہو رہا ہے, پانی نکل رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے. یہ الگ چیز ہوتی ہے. ابھی تک کوئی ایسی تحقیق میں نے نہیں پڑھی کہ جس کی وجہ سے نظر میں کمی ہو. اس کے اور وجوہات ہوتے ہیں لیکن بہرحال نظر کا اس میں فرق تو ضرور پڑتا ہے. میں اب ذرا وہ چار پانچ چیزیں بتا دوں جو کہ ہم احتیاط کر سکتے ہیں. سب سے پہلے, لیپ ٹاپ یوز کرنے والوں کے لیے بیٹر پوسچر, صحیح طریقے سے بیٹھے. لیپ ٹاپ کو اپنی لیپ میں نہ رکھیں. لیپ ٹاپ کا مطلب ہوتا ہے نا گود میں رکھنے والا کمپیوٹر, تو لیپ ٹاپ کو اپنی گود میں نہ رکھیں. اس میں پنکھا چل رہا ہوتا ہے اور اس کے نیچے پروسیسر ایسی جگہ ہونا چاہیے جس جگہ جو سخت جگہ ہو تاکہ یہ خراب نہ ہو جائے. اور اپنی کمر کو بالکل سیدھا رکھیں, اپنی گردن کو بھی سیدھا رکھیں. بڑے چھوٹے چھوٹے لیگامنٹس ہوتے ہیں, بڑے چھوٹے چھوٹے آرگنز ہوتے ہیں ہماری گردن کے ارد گرد. ایک دفعہ ڈسٹروائے ہو جائے نا, دنیا کی کوئی طاقت ان کو جوڑ نہیں سکتی. کوئی آپریشن نہیں ایسا. اچھے طریقے سے بیٹھے. نمبر دو, پراپر فرنیچر. فرنیچر اس کے الگ سے ٹیبلز آتی ہیں لیپ ٹاپ کی اور کمپیوٹرز کی. وہ فرنیچر جو اسپیسیفک ہے اس کام کے لیے وہ خریدیں. ریگولر بریک, وہی میں نے 20-20-20 کا جو رول بتایا. اور پھر اسکرین آئی لیول. آپ کا آئی لیول کب ہونا چاہیے؟ بالکل جس طرح میرے سامنے اس وقت کمپیوٹر پڑا ہوا ہے نا, یہ اسمارٹ فون لگا ہوا ہے, میری آنکھوں کا آئی لیول بالکل ایک جیسا ہے. اس طرح کا آئی لیول ہونا چاہیے, اوپر نیچے بھی نہ ہو. اسی طریقے سے اپنی برائٹنیس جو ہے لیپ ٹاپ کی, اس کو کم رکھیں, اس کو 100 پہ نہ رکھیں. اسی طریقے سے اگر کوئی گیم کھیل رہا ہے, گیمز نہیں کھیلنی چاہیے. بہرحال کمپیوٹر کے اوپر انسان کے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں اور بہت بہت دیر لگ جاتی ہے. اور یہ گیم کھیلنا اسکرین وائلنس کا سبب بنتا ہے. بہت سے ایسے کرائمز ہیں, بہت سے ایسے جرائم ہیں جو فلموں کو دیکھ کر پلان کیے گئے. موٹاپا اس سے آتا ہے, آئی اسٹرین بڑھتا ہے. اور کچھ حالات میں اگر بہت چھوٹے بچے بہت زیادہ کمپیوٹر دیکھتے ہیں تو ان کو دورے بھی پڑ سکتے ہیں, جن کو سیجرز کہتے ہیں. تو
آنکھوں کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے بچوں کا, بچوں کے اندر بھی. سبحان بھائی, یہ بھی سنا گیا ہے, ڈاکٹر صاحب غالباً بتا رہے تھے کہ بچے جو اس طرح سے موبائل یوز کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں کا جو پانی ہے وہ خشک ہو جاتا ہے. بہرحال بڑی اہم احتیاطیں بھی آپ نے بتائی ہیں اور مدنی پھول بھی آپ نے عطا فرمائے ہیں. اللہ آپ کو سلامت باکرامت رکھے. بچوں کے حوالے سے بھی آپ نے اچھی رہنمائی دی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ حضور آپ کے قیمتی مدنی پھولوں کے لیے. سلامت رہیں, باکرامت رہیں, اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین آپ کو آئیے ابھی ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, جس میں سیگمنٹ فائدے کی بات, جس میں ہم حاضر ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہوں یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے فرامین ہوں، ان تمام کے اندر ہمیں فائدے کی باتیں ہی ملا کرتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بھی ہماری رہنمائی کی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ کر آپ کے صحابہ نے آگے پہنچایا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں پر بوجھ نہ بنو، یعنی اس کا مفہوم یہ تھا کہ لوگوں پر بوجھ نہ بنا جائے، اور پورا فرمان یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دنیا کے لیے آخرت کو نہ چھوڑیں اور آخرت کے لیے دنیا کو نہ چھوڑیں اور لوگوں پر بوجھ نہ بنے۔ یہ یعنی روایت کا مفہوم ہے۔ اب اس کی شرح کے اندر علامہ عبد الرؤف مناوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فیض القدیر کے اندر لکھتے ہیں، کہا کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی گزرگاہ ہے، دنیا آخرت کی گزرگاہ ہے، تو آخرت تک پہنچنے کا آسان ذریعہ یہ دنیا ہے۔ جیسا کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا، دنیا سے اپنی ضرورت کے مطابق اپنی کفایت کے اعتبار سے لے لو، اور زائد مال جمع نہ کرو بلکہ زائد مال آخرت کے لیے جمع کرو، اور دنیا کے اندر جتنا رہنا ہے اس کے اعتبار سے بندہ اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے لے سکتا ہے۔ یہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت فرمایا کرتے تھے، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں پر بوجھ نہ بنو، ایسا نہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاؤ اور لوگوں پر بوجھ بن جاؤ کہ تم محتاج ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں پر بوجھ بن جاؤ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ توکل یہ ہے اسباب کو اختیار کیا جائے اور یقین یہ ہو کہ میرے رب نے مجھے دینا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم کوشش کرو، دینا میرا کام ہے، کوشش کرنا بندے کا کام ہے، محنت بندہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ شرح آسان الفاظ کے اندر جس کو میں نے بیان کیا، اس سے آگے آپ مزید فرماتے ہیں کہ سامنے جو تکلیف تمہیں آ رہی ہے اس کو ختم کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں، یہ توکل کے خلاف نہیں بلکہ ضروری ہے کہ سامنے والی جو تکلیف تمہارے پاس آ رہی ہے اس کو روکا جائے، یہی جو ہے وہ توکل ہے، ضروری ہے۔ یہاں پر ایسا نہیں کہ تکلیف آ رہی ہے، سامنے سے مصیبت آ رہی ہے اور بندہ کہے کہ نہیں میں جو ہے یہیں پر بیٹھا رہوں گا۔ اب اس کی مثال آپ نے دی، جیسا گرتی ہوئی دیوار کے سامنے سے بندہ بیٹھ جائے بھاگے نہیں، تو یہ جو ہے وہ توکل کے خلاف ہے، یہ ایسا نہیں کہ یہ توکل ہے۔ بندہ کا توکل یہ ہے کہ وہاں سے بندہ بھاگ جائے، کیونکہ اب تکلیف جو پہنچ رہی ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ اب توکل کر کے بندہ وہاں پر بیٹھا رہا ہے، نہیں جی میرا توکل بڑا مضبوط ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا، تو پھر یہی ہوگا کہ اس کی جان چلی جائے گی، وہ زخمی ہو جائے گا۔ تو گرتی دیوار سے بھاگنا یہ توکل کے خلاف نہیں بلکہ ضروری ہے۔ اسی طرح لقمہ اتارنے کے لیے پانی پینا یہ توکل کے خلاف نہیں بلکہ ضروری ہے۔ یہاں پر ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ اس پورے فرمان کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہم نے دوسروں پر بوجھ نہیں بننا، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کمانا ہے اور باقی آخرت کے لیے ہم نے جمع کرنا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک فائدے کی بات ہے کہ بندہ بسا اوقات اس سے غافل ہوتا ہے اور بندہ کہتا ہے نہیں جی میں نے تو بس دنیا میں ہی رہنا ہے، بندہ بالکل غافل ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ ہر بندہ جانتا ہے کہ موت ایک بے نقاب حقیقت ہے، ہر بندہ اس کو مانتا ہے کہ موت نے آنا ہے، لیکن اس کے باوجود بندہ موت کی تیاری نہیں کرتا۔ عقل مند وہی ہے، سمجھدار وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو اچھا بنا لے۔ اگر اس نے دنیا کے اندر رہ کر اپنی آخرت کو اچھا نہ بنایا پھر کیا ہوگا، بندہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار رہ جاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ذلت ایسے انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر دیکھا جائے کہ جو لوگ دنیا کے اندر رہتے ہیں جتنا تو اتنا دنیا کے لیے کماتے ہیں، باقی اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ سامان جمع کرتے رہتے ہیں، تو وہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی ایسے لوگ سرخرو ہوں گے۔ تو پورا نچوڑ اور خلاصہ یہی ہے، ہمارے لیے فائدے کی بات یہی ہے کہ دوسروں پر بوجھ نہ بنے بلکہ کوشش کریں، محنت کریں، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا ہم نے دنیا کے لیے کرنا ہے اور باقی آخرت کے لیے کرنا ہے، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر بن جائے اور ہماری آخرت بھی بہتر بن جائے۔ اللہ کریم ہم کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
چلیے جی، یہ بھی دیکھا آپ نے ویڈیو کلپ، مدنی چینل کے ناظرین۔ عدنان بھائی آپ کی اجازت سے اگر وقار بھائی سے کچھ کلام سننے ہیں، کوئی کلام آپ سننا چاہیں حافظہ؟
جو مرضی سنا دیں جی،
جو مرضی سنا دیں۔ کیا بات ہے آپ کی بھی ماشاء اللہ، آپ کی مرضی ویسے کیا ہے، کوئی مرضی ہے آپ کی سنانے کی، ہے یا نہیں ہے پہلے یہ تو بتائیں۔
وہ فرمائش آئی تھی حبیب خدا کا نظارہ کروں میں،
وہ تو مجھ سے فرمائش تھی نا،
آپ نے کہا تھا میں پڑھنا۔
اچھا آپ پڑھیں گے، چلیں ٹھیک ہے، مرحبا سبحان اللہ، یہ مرضی، چلیں یہ مرضی والی بات ہوگی نا، اوکے چلے گا جی ان شاء اللہ ماشاء اللہ۔
حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان، پر گزارا کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو
اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا کریم کی زیارت نصیب فرمائے، نیکی والے کام کریں، اپنے آپ کو اللہ کے عذابوں سے بچائیں. عدنان بھائی، میں یہ چاہ رہا ہوں ہم اس عنوان کو بھی آخر میں تھوڑا ڈسکس کر لیں کہ یہ جو عذاب کا مذاق بنانا ہے،
اللہ
اس پر بھی کچھ بات ہو جائے. لوگ لطیفے بنا رہے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ وہ بندہ ہے اس کو کہہ رہے تو عذاب الہی ہے، کیا فرمائیں گے اس پر؟
سلمان بھی، یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب تو یوں کہہ لیں کہ ایک اپنے آپ کو ڈرانے والی اور اپنی غفلت کو مٹانے والی چیز ہے. اور بعض چیزیں، ظاہر سی بات ہے، بعض اتھارٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر کلام کرنا جو ہے نا وہ دنیاوی اعتبار سے بھی جرم ہوتا ہے. تو ہم لوگ اپنے جان کی، مال کی اس جرم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے کہ اس کی وائلیشن نہ ہو، اس کو ہم توڑنے والے نہ بنے. یہ اس پر گفتگو کرنا جو ہے وہ میرے اختیارات کے اندر نہیں ہے، میں اس قابل نہیں ہوں. یہ دنیاوی اعتبار سے اس طرح کی تقسیمات موجود ہیں اور ہم انہیں فالو کر رہے ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ جو اللہ تبارک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو باؤنڈریز، جو حدود قائم کی ہیں ایک بندہ مسلم کے لیے، تو ہم ان کو پھلانگ رہے ہوتے ہیں، ان کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے دنیاوی اعتبار سے بندہ جرم کرتا ہے تو اس کے لیے سزا ہوتی ہے، ایسے ہی جو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے اصول، قاعدے، قوانین ہیں. عذاب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ معاذ اللہ جس کا مذاق اڑایا جائے، بلکہ یہ تو وہ چیز ہے، بندے کو عذاب بھی ڈر کر کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. یہ ایسی چیز ہے کہ جو اس کا شکار ہوا، جو اس میں آیا، وہ پھر بچ نہیں سکا. اس لیے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ
بنا رہے ہیں حافظ صاحب،
میں اسی طرف آ رہا ہوں. سلمان بھی یہ دیکھیں،
ایک بندہ سگریٹ اس نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، نگر کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں جا رہا ہوں. جہنم میں کیا کر رہے ہیں؟ سگریٹ جلانے جا رہا ہوں. اللہ یعوذ باللہ، یہ اس طرح کی بدبخت موجود ہیں بےچارے.
وہ اللہ کا بندہ، اسے چاہیے اپنے ایمان کی فکر کرے، میں کس چیز کا مذاق کس انداز میں اڑا رہا ہوں. معاذ اللہ، یہ
جہنم کے عذاب کو ہلکا جانا تو ویسے ہی کفر ہے،
ایسے ہی کفر ہے. اور پھر دیکھیں،
انجوائے یا خوش ہونا یا کسی کا مذاق اڑانا تمسخر یہ چلیں ٹھیک ہے, بعض مقامات پر آپ کو کچھ رخصت مل جائے جس کا تعلق بندے سے نہ ہو, مطلب جہاں کہیں حقوق کی وائلیشن نہیں ہو رہی دیگر جو اس طرح کا معاملہ ہے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ یعنی مذاق اڑانے کے لیے کیا ملا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات, اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے جس کو نسبت ہے, جو اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیق کردہ چیز ہے, جس سے ڈرنے کا, جس کے جس سے پناہ مانگنے کا حکم ہے, اور آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ جی میں اچھا اور بھی مطلب طرح طرح کے علمان و لفیظ.
اللہ تعالیٰ کے غضب کا مظہر ہے نا, اللہ تعالیٰ کے غضب کا مظہر یہ ہے, اللہ بچائے اس تو غضب ہی
چیز نہیں ہے کہ جس کو برداشت کیا جا سکتا ہو اور جس کا یوں مذاق اڑایا جا رہا ہو. بندے کو بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں سلمان بھی جس کو ہم کہتے ہیں یار مذاق میں بھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے.
ہاں جی
بعض چیزیں ہم اپنے بعض الفاظ ہیں ایسے جن کو ہم اپنے معاشرے کے اندر کہتے ہیں نہیں یار یہ بات تو مذاق میں بھی نہیں کرنی چاہیے غلط ہوتی ہے, تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو مذاق میں بھی غلط ہیں.
بالکل
بندہ مومن کو آپ دیکھیں آپ جو ہے نا
یہاں میں ایک اور بات بھی ایڈ کر دوں, طلاق دینا.
ہاں جی بالکل
کہ تین چیزیں ہیں جن کا مذاق ہو یا جو بھی مطلب اس طرح روایت کے الفاظ ترجمہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں مذاق میں بولے یا بغیر مذاق کے بولے وہ نافذ ہو جاتی ہیں.
اللہ
ان میں سے طلاق بھی ہے. مذاق میں بیوی کو طلاق دے دی, اب بندہ بولے میں تو مذاق کر رہا تھا یہ مذاق نہیں ہے, یہ بس طلاق ہو گئی. یوں ہی مذاق میں کفر بولا تو یہ بھی ہو جائے گا. اللہ سے ڈرنا چاہیے, کرنے والے کام کریں, ان کاموں میں پڑ رہے.
بالکل ایسی ہے بندے مومن کو چاہیے. دیکھیں مسلمان جو ہے اس کے کچھ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے کچھ چیزیں اس پر لازم ہے. ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم کوئی شتر بے مہار آزاد نہیں ہے کہ جس کا کوئی خالق نہ ہو, جس کا کوئی مالک نہ ہو, جس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. بلکہ ایسے جو جانور بھی ہوتے ہیں نا آوارہ, ان کو لوگ پال کے نہیں رکھتے, آوارہ کتوں کو مارنے کا حکم ہوتا ہے. تو ایسے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا نہیں بنایا, بلکہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا ہیں, ہم ان کے نام لیوا ہیں. ہمارا زندگی گزارنے کا انداز جو آپ نے ابتدا میں بڑی پیاری بات ذکر فرمائی تھی کہ ہمارا زندگی گزارنے کا انداز جو ہے نا وہ مختلف ہے ایک بندہ مومن میں اور وہ شخص جو اللہ تبارک تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے. دونوں کا انداز زندگی اگر سیم ٹو سیم ہے, وہ بھی وہی کام کر رہا ہے جو ایک اللہ تبارک تعالیٰ کو ماننے والا شخص کر رہا ہے, تو فرق کس چیز کا ہے؟
جی
اللہ تبارک و تعالی پر جو بندہ ایمان رکھنے والا ہے اس کو ساتھ بک دی گئی ہے, قرآن مجید ہے, حدیث مبارکہ ہے, ان کے مطابق اس نے زندگی گزارنی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو حرز جان بنائے, اس پر عمل کریں, یہی کامیابی ہے, اسی کے اندر کامرانی ہے. اور اگر ہم ان کو چھوڑ کر کسی اور جانب جائیں گے تو پھر یقیناً اس کے اندر کامیابی نہیں بلکہ خسارہ اور نقصان ہے. دنیا کے اندر بھی نقصان ہے اور آخرت کے اندر نقصان, وہ جدا ہے.
ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عافیت کے سائے میں رکھے. تو یہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو ڈرانے کے لیے قرآن کریم کی ان آیات کا مطالعہ بھی کیا جائے کہ جن میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے. ذوقوا مس سقر, یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو انہیں کہا جائے گا کہ جہنم کے چھونے کو چکھو, تو یہ زجر ہے, اس کے اندر توبیخ ہے, ڈانٹ ہے.
جی ہاں یہ بھی فرمایا گیا ذوقوا مس سقر, اور یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ذق انک انت العزیز الکریم, اب جہنم کے عذاب کو چکھ, تو بڑا عزت والا اور بڑا کرم والا بنتا تھا.
اللہ
دنیا میں جس طرح کی زندگی گزاری جا رہی ہے اور جس کو دنیاوی طور پر بہت اچھی نمائش بھی مل رہی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, واہ واہ بھی کر رہے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آخرت میں بھی اس کے ساتھ واہ واہ ہی ہو. اس کو کہا جائے گا ذک, اب چکھو ان چیزوں کا بدلہ, ان چیزوں کا صلہ جو کچھ دنیا میں تم کرتے آئے, اگرچہ دنیا میں بڑے عزت دار بن کر گھوم رہے تھے. اللہ رب العالمین جل وعلا کے نشانیوں کا مذاق بالکل نہیں اڑانا چاہیے. جس ٹاپک پر ابھی گفتگو ہو رہی تھی ایک آیت کریمہ عرض کروں گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل اباللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کیا اللہ, اس کا رسول, اس کی آیات یہ تمہیں مذاق بنانے کے لیے ملی؟ کہ ان کے ذریعے سے مذاق کرتے ہو؟ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں آپ مذاق میں گفتگو نہیں کریں گے.
آپ دیکھیے تو صحیح کہ ہمیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والے شہر کے بارے میں بھی یہ ادب بیان کیا گیا ہے کہ اس کو حضور سے نسبت ہے تو یہاں چلنا بھی آہستہ ہے, یہاں سانس بھی آہستہ لینا ہے. لیکن کیا ہی برا عمل ہے کہ کفاروں جیسا عمل کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جانا جائے. قرآن کریم کو اگر مطالعہ کریں ہم تو کافروں کا یہ انداز تھا کہ وہ اللہ کے عذاب کو ہلکا
جانتے تھے, سمجھتے کچھ نہیں تھے کہ بھئی کیا ہے کچھ بھی نہیں.
وہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی آیات اور ان چیزوں کے بارے میں مذاق بناتے تھے ان کے بارے میں فرمایا لا تستہزئوا قد کفرتم بعد ایمانکم, لا تستہزئوا قد کفرتم, اللہ کے نیم ارشاد فرمایا بہانے مت بناؤ. وہ کہہ رہے تھے وہ منافقین کا طریقہ, وہ کہہ رہے ہم تو مذاق کر رہے تھے. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قد کفرتم بعد ایمانکم, تم ایمان سے باہر ہو چکے.
اللہ اکبر, اللہ بچائے, نہیں کرنا چاہیے ایسے. اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو ڈرائیں, اس سے پناہ مانگے, اس کی رضا والے کام کریں, جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جائیں. اور یہ نالج ہمیں ہونا چاہیے, اور اس کے لیے الحمدللہ داؤد اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں بتا رہا ہے, اویئرنیس دے رہا ہے. مدنی چینل دیکھیں گے تو بھی انشاءاللہ اویئرنیس بھی ملے گی, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اچھے اعمال کریں گے, اللہ کی رضا والے کام کریں گے, اس کی فرما برداری کریں گے, دنیا و آخرت کے عذابوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے دنیا اور آخرت میں, قبر و حشر میں اللہ ہمیں محفوظ و معمون فرمائے. آمین. بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آئیے صلوات و سلام پڑھتے ہیں صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم, اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم, میرے شفیع محشر
سے بری, بری میری رحمتوں سے.